السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحکم الا للہ، وقال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. جیسے کہ آپ کے سامنے بات پیش کی گئی کہ آج ہمارا یہ آٹھواں خطاب ہے خطبات خلافت کے ضمن میں، اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے نظام خلافت میں اسلام کا سیاسی نظام. اس موضوع پر آج ہماری انشاءاللہ گفتگو رہی. گزشتہ جو ہمارا موضوع تھا وہ اسلام کا معاشی نظام اس حوالے سے تھا، اور اس میں یقیناً کافی ٹیکنیکل باتیں بھی تھیں، اور بعض حضرات و خواتین یقیناً اس سے وہ یوزفل نہیں ہے، تو ذرا اس کو ڈیلیور کرنا بھی اور تھوڑا ریسیو کرنا بھی مشکل تھا. لیکن سیاست ایک ایسا موضوع ہے ہمارے ملک میں کہ جو کچھ بھی نہ جانتا ہو اس پہ بات ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو یا سیاست ہو، ہر کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو کم از کم آج کا موضوع عوام الناس کی دلچسپی کے اعتبار سے تو اہم ہے کہ ہر کوئی سیاست کے لفظ سے کم از کم واقف ہے، اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں سیاست کے نام پر ہو رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام کا سیاسی نظام. آج کی گفتگو کے پانچ حصے ہیں، پہلے تین حصے نسبتاً مختصر ہیں، اور آخری دو حصے اس میں کچھ عملی اور ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل زیادہ درکار ہوگی. گفتگو کا پہلا حصہ وہ موضوع کی وضاحت پر ہے، اور اس زمن میں دو تین تمہیدی باتوں کے بیان پر مشتمل ہے. گفتگو کا دوسرا حصہ اسلام نے جو سیاسی حوالے سے تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس زمن میں چھ آیات اور ایک حدیث کا تذکرہ ہوگا تمہیدی طور پر. گفتگو کا تیسرا حصہ بہت ہی مختصر ہے کہ ایک اسلامی ریاست اگر ہوگی تو وہ اس کی کیا بنیادی خصوصیات ہوں گی جو اسے دیگر ریاستوں سے ڈیفرنشیٹ کر دیں گی، ممتاز کر دیں گی. یہ گفتگو کے پہلے تین حصے ہیں. پہلا حصہ مختصرا موضوع کی وضاحت اور اس زمن میں دو تین تبدیلی باتیں. دوسرا حصہ اسلام کی اصولی بنیادی تعلیمات سیاسی نظام کے حوالے سے چھ آیات اور ایک حدیث مختصراً آپ کی خدمت پیش کی جائیں گی. اور گفتگو کا تیسرا حصہ وہ بھی مختصر ہے کہ ایک اسلامی ریاست اگر وہ قائم ہوتی ہے تو وہ بقیہ ریاستوں سے کس طرح ممتاز ہوگی، اس کے سیلنگ فیچرز کیا ہوں گے. گفتگو کا چوتھا حصہ وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست اگر آج قائم ہو، نظام خلافت اگر آج برپا ہو، تو ایک اسلامی ریاست کے دستور کی بنیادی صفات کیا ہوں گی. یہ وہ حصہ ہے جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت تفصیل سے بارہا بیان فرمایا، نو نکات انہوں نے بیان فرمایا، وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اور گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی تفصیل ہے اس میں تھوڑی سی، کہ ایک اسلامی ریاست اگر قائم ہوگی تو اس کے حد و خال کیا ہوں گے، مطلب ہوتا ہوا کیا نظر آئے گا. ایک اس کا دستوری پہلو ہے، وہ چوتھا نقطہ ہے، چوتھی بات ہے. ایک اس کے حد و خال ہے جو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے معاشرے میں، اس کو بھی تفصیل سے سمجھیں گے. اس میں بھی اکثر باتیں ہوئی ہیں جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، دو تین اضافے اس کے ساتھ ایڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو یہ گویا کہ آج ہماری گفتگو کے پانچ حصے. آئیے سب سے پہلے گفتگو کے پہلے حصے کو جانتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام، اس موضوع کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. جب بھی مذہبی اور دینی حلقوں میں اگر سیاست کی بات ہو تو کبھی مذہبی حلقوں سے ہی اعتراض ہوتا ہے کہ سیاست تو بڑی گندی شے ہے، اسلام سے اس سے کیا تعلق ہو، اور جب کبھی مذہبی طبقات یا دینی طبقات سے اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے بات اٹھتی ہے تو جو عام عوام الناس ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے جی سیاست کی بات کر رہے ہیں. تو گویا سیاست کو ایک شجر ممنوعہ، ایک ایسی شے جو کہ حرام سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہاں، جس کو آج ہم سیاست کہہ رہے ہیں، جس کو آج ہم سیاست کے طور پر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پر سے بنیادی طور پر سیاست کی تعلیم اسلام میں موجود ہے. معاذ اللہ اس لفظ کو انہیں گالی سمجھ لیا ہے جبکہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بنیادی معنی انتظام کے ہیں، مینجمنٹ کے ہیں۔ یہ انتظام اور مینجمنٹ یعنی سیاست گھر کی بھی ہوتی، یہ انتظام اور مینجمنٹ یعنی سیاست وہ مسجد کی بھی ہو سکتی، یہ انتظام اور مینجمنٹ یعنی سیاست کسی ادارے انسٹیٹیوشن کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ انتظام اور مینجمنٹ یعنی سیاست ایک ملک کی سطح پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً اس تناظر میں ہمارا دین بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ شجرے ممنوعہ نہیں بلکہ دین کا حصہ ہے اور اس کی تعلیمات دین نے عطا فرمائی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب دین کو محدود کر دیا جائے چند عقائد کی گفتگو اور بیان تک اور چند عبادات اور رسومات کے اہتمام تک، تو بہت سی باتیں جو کہ دین کا حصہ ہیں ان کو دین کا حصہ سمجھا نہیں جاتا۔ مگر اللہ رب العالمین نے جو دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے انفرادی سے لے کے اجتماعی تمام گوشوں کی رہنمائی عطا کرتا ہے، جہاں عقیدے، عبادات، رسومات، خوشی اور غمی کے موقع کی تعلیمات بھی ہیں، تو وہیں اخلاقیات اور حقوق و عبادات اور معاملات کی گفتگو بھی، وہیں خاندانی رہنمائی بھی ہے، فیملی سسٹم کے لیے ہدایات ہیں، تو وہیں معاشرتی اور معاشی سطح پر یعنی سوشل اور اکنامک لیول پر بھی گائیڈ لائنس دی گئی، وہیں سیاسی سطح پر بھی رہنمائی اور ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے دین اسلام جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور پورے دین میں داخلے اور پورے دین پر عمل کا مطالبہ ہے رب کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الروم آیت 31 اور 32 میں، جو لوگ دین کے حصے بکرے کر لیں، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، قرآن ان کو مشرک قرار دیتا ہے، کیونکہ جب ایک حصے میں عمل اللہ کے حکم پر نہیں ہوگا تو لا محالہ اپنی نفسی خواہش پر ہوگا یا شیطان کی پڑھائی کی پٹی پر ہوگا، تو یہ شرک ہے، نتھنگ ایلس۔ اور یہی قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 میں، اگر اسلام کے کچھ احکامات کو مانو، کتاب کے کچھ احکامات کو مانو، کچھ کو نہ مانو، کتاب کے کچھ مطالبات پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، تو یہ جزوی طور پر عمل، یہ پارشل اوبیڈینس اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس جزوی طور پر دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں قبولیت تو دور کی بات ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ تو اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے تمام گوشوں کی رہنمائی بھی عطا کرتا ہے، جس میں سیاسی تعلیمات اور سیاسی نظام بھی شامل ہے، اور اس سب پر عمل کرنے کا دین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اگلی بات وہ تمہیدی ہی ہے جو گزشتہ مہینے بھی بیان ہوئی تھی کہ ہم نے جب انہی خطبات میں خاندانی نظام کو سمجھنے کی کوشش کی تو بڑی سادہ باتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور عورت کے نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد۔ آدم علیہ السلام کا دور وہاں سے لے کے آج تک اور قیامت کا خاندان اسی طرح وجود میں آئے گا۔ چنانچہ تعلیمات سادہ ہیں اور مکمل ہیں اور جزئیات کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ جب ہم نے اسلام کے معاشرتی نظام کے حوالے سے بات کی تھی تو ضمن میں خاندانی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو آئی تھی، جہاں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ خاندان کے بننے کے حوالے سے کسی ارتقاء کی ضرورت نہیں تھی، کسی ایولیوشن کے پروسیس سے انسانیت گزری نہیں ہے، صدیوں پہلے بھی خاندان اسی طرح بنتا تھا ایک مرد اور عورت کے نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد، آج بھی خاندان ایسے ہی بنتا ہے، اس پروسیس میں کوئی ارتقاء نہیں ہوا، کوئی ایولیوشن نہیں ہوا، اس لیے بہت ہی تفصیلی تعلیمات ادا کر دی گئیں۔ مثلا سورۃ البقرہ رکوع نمبر 28 سے 31 تک خاندانی زندگی میں تفصیلی رہنمائی، اسی طرح ابھی سورۃ النور کی آپ نے تلاوت سنی آیات کی، چند آیات کی، آیت 54 سے 56، اسی سورۃ النور میں آیت 30 اور 31 میں گھر کی زندگی کے حوالے سے پردے کے احکامات بیان ہو گئے، اسی قرآن میں سورۃ الاحزاب میں جائے وہاں گھر زندگی کے متعلق رہنمائی موجود ہے بہت تفصیلات کے ساتھ۔ لیکن جب گزشتہ مہینے ہم اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسلام کے اکنامک سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اصولی ہدایات ادا کی گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ بزنس کے نئے نئے ڈائمینشنز کھلنے تھے، اکنامک ایکٹیویٹی کا پروسیس آگے بڑھنا تھا، اور انسان کے ارتقاء اور ایولیوشن کے نتیجے میں، یا رادر انسانیت کے ارتقاء اور ایولیوشن کے نتیجے میں نئے نئے مسائل پیش آنے والے تھے۔ چنانچہ ہدایات تو عطا کی گئی ہیں مگر اصولی اور بنیادی ایک فریم آف ورک ڈیفائن کر دیا گیا، کچھ حدود متعین کر دی گئیں، اس کے اندر رہ کر معاملات کو تم طے کر سکتے ہو. بعین نہیں اگزیکٹلی یہی معاملہ سیاسی نظام کے حوالے سے ہے کہ اس گوشے میں انسانیت کا ارتقا ہوتا چلا آیا ہے اور آج انسانیت اس ارتقا اور ایولوشن کے بہت بڑے مرحلے پر پہنچ چکی ہے، تو نئے نئے مسائل پیش آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے. اور دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس نے بڑی لچک اور فلیکسیبلٹی عطا فرمائی ہے اس گوشے میں جہاں ارتقاء اور ایولوشن کے امکانات بہت زیادہ تھے. چنانچہ قرآن حکیم میں اصولی بنیادی ہدایات عطا کر دی گئیں، یقیناً سنت مطہرہ میں تفصیلات عطا ہوئی، یقیناً قرآن و سنت اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی خلافت راشدہ کا نظام بھی قائم ہوا. وہاں سے اصولی بنیادی رہنمائی لی جا سکتی ہے، لی جائے گی، اور حدود جو متعین ہوئی ان کو سامنے رکھا جائے گا، اور روح عصر یا عصر حاضر تک جو انسان پہنچا اور اپنے ایولوشن کے نتیجے میں انسانیت کے اجتماعی شعور کے نتیجے میں جو کچھ ارتقاء سے انسان نے سیکھا ہے، کچھ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، تھوڑا سا اشارہ آگے چل کر ہوگا، ان کو بھی کیٹر کرنا پڑے گا، ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، تاکہ عصر حاضر میں اگر اسلام میں ریاست قائم کرنا ہو تو اصولی رہنمائی اور ہدایت کو سامنے رکھ کر آج کے دور کے تقاضوں کو میٹ کرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی نظام بدا کیا جا سکے. دوبارہ اس بات کو سمجھ لیجیے، سیاسی تعلیمات کے حوالے سے اصولی بنیادی رہنمائی عطا کر دی گئی، کیونکہ اس گوشے میں انسانیت کا ایولوشن ہونا تھا. حضرت آدم کا دور تھا، غار میں انسان رہتا تھا، سادہ زندگی، سادہ مسائل، حل بھی سادہ، لیکن انسانیت آگے بڑھی، سمندر اور دریاؤں کے کنارے لوگوں نے رہنا شروع کیا، قبیلے وجود میں آ گئے، قبائلی زندگی ہے، ٹھیک ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، اسے جو کہہ دیا سب نے مان لیا. ابھی انسانیت کا وہ شعور بیدار نہیں ہوا کہ ہماری بھی تو کوئی حیثیت ہو، یا اس کے منوانے کے لیے بھی کچھ کیا جا سکتا ہو، یا ہماری بھی سینس آف پارٹیسپیشن ہو، یا ارادہ پریکٹیکلی ہماری بھی شمولیت و پارٹیسپیشن ہو. ابھی شاید انسان جس سطح پر نہیں پہنچے، قبیلے کے سردار نے کہہ دیا بات بن گئی. پھر کچھ قبائل مل جل کر ایک جگہ رہنا شروع ہو گئے، اب پیچیدگیاں بڑھ جائیں. مکہ مکرمہ کو دیکھیں، ایک ہی قبیلہ قریش اس کی ڈومیننس ہے، مدینہ طیبہ میں آ جائیں تو وہاں پہ دو قبیلے عرب کے اوس و خزرج، تو تین قبیلے یہود کے بھی آباد. اب کیسے معاملات چلیں گے، کس طریقے سے بات کو آگے لے کر جایا جائے گا، پیچیدگیاں بڑھ رہی. غار کے مقابلے میں سمندر کے کنارے بسنے والی بستی کے مسائل زیادہ، سمندر اور دریا کے کنارے پر بسنے والی بستیوں سے آگے بڑھے تو قبائلی زندگی میں پیچیدگیاں زیادہ، قبائلی زندگی سے انسان آگے بڑھا تو ریاست کے تصور میں پہنچا. سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف روم کھڑا ہے، یہ ریاستیں، کئی کئی قبائل کیا کئی کئی معاشروں کا مجموعہ ہے جہاں ایک ریاست کھڑی. اب پیچیدگیاں اور بڑھ جائیں اور آج کے دور میں آئیں تو دنیا گلوبل ہو چکی، گلوبلائزیشن کی طرف دنیا پہنچ چکی. کہنے کو آپ اور میں پاکستانی ہیں اور وہ امریکی ہے، لیکن ابھی فون اٹھائیں بات کر لیں اس، ابھی انٹرنیٹ سے سازش کی تہذیب کو یہاں پر امپورٹ کر لیں، وہ خود نہ بھی آئے، اس کی تہذیب یہاں پر آ کر پڑی، اس کے عزمز یہاں پر موجود ہے، اس کے فلسفے یہاں پر موجود ہیں، کیا کریں. یہ پیچیدگیاں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ انسانیت کا ایولوشن ہوا، ان پیچیدگیوں یعنی کمپلیکیشنز کے نتیجے میں نئے مسائل بھی جنم لیں گے. کیا حل ہوگا اس کا؟ اصولی بنیادی رہنمائی کتاب و سنت کی، اور دور حاضر کے معاملات کو سامنے رکھ کر، عصر حاضر کی روح اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر، اور اگر انسانیت کے ایولوشن سے کچھ انسانیت کا شعور پختہ ہوا اور اگر کچھ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے تو ان سے بھی مدد لے کر کوئی نظام آج کے دور کے لیے وضع کرنا پڑے گا. یہ گفتگو کا پہلا حصہ تھا، تمہیری بات، کچھ موضوع کی وضاحت اور کچھ تمہیری گفتگو میں یہ بات کہ اصولی باتیں ہمارے سامنے ہیں، دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نظام کو بدا کرنے کی ضرورت ہو. گفتگو کا دوسرا حصہ، چند اصولی بنیادی ہدایات کتاب و سنت سے کہ جن سے آج کے دور کے لیے بھی سیاسی سطح پر کچھ قوانین مرتب کرنے، دستور بنانے، نظام وضع کرنے میں سہولت میسر آ سکتی ہے، اور آگے کی گفتگو میں جا بجا ان حوالوں کو پھر بیان کیا جائے گا. تو آئیے ایک ہی جگہ ان مقامات کو پہلے دوہرا لیتے ہیں. مثلا قرآن نے تین مرتبہ ایک بات ارشاد فرمائی، سورہ انعام کی آیت نمبر 57، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 67، تین مرتبہ ایک ہی بات رب کائنات ارشاد فرمائی، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک بحث کی جاتی کہ دین میں جبر نہیں، بالکل صحیح بات ہے. بڑے بینرز کراچی میں ایک تنظیم نے لگائے، سورہ البقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، بالکل صحیح بات. انفرادی سطح پر کسی کو بندوق یا تلوار کے زور پر اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. دانشور ترجمہ انگریزی میں کرتے، دیر از نو کمپلشن ان دا ریلیجن، ریلیجن میں ہم کہیں گے اسلام دین ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، بالکل صحیح بات. اسلام قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں، ہر شخص کو اس کے عقیدے کی آزادی ہے. سورہ دہر آیت نمبر 3، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکر بنے، بالکل صحیح. مگر اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حاکمیت کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو، اپنے قانون کے سوا کسی اور کے قانون کو، اپنی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کو ماننے کو تیار ہے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تاریخ انسانی میں یہی جھگڑا رہا ہے، انسان نے خدائی کے دعوے کیے. کہیں فرعون تھا، اس نے کہا سورۃ النازعات آیت نمبر 23، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں. مشرکین مکہ نے اللہ کو خالق بھی مانا تھا اور اللہ کو رب بھی مانا تھا. سورہ 20-12 کی آواز میں جائیے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل شروع میں چند باتیں بیان فرمائی، ام من خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، کہتے تھے اللہ نے. بتاؤ بارش کون برسات ہو، کہتے اللہ برسات ہے. تو رب تو وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، جھگڑا کہاں تھا، وہ مالک اور حاکم ماننے کو تیار نہیں، حکم ماننے کو تیار نہیں اللہ. کبھی فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کبھی یہ قوم کھڑی ہوتی تھی آج سول سپریم پاور آن دی ارتھ، ہم دنیا کی ایٹ شیڈ بجا دیں جو چاہے ہم کریں، جھگڑا تاریخ میں اسی بات کا رہا. اور یہاں اللہ کسی کے ماننے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ اپنی حاکمیت کے نفاذ اور اپنے دین کے نفاذ کے لیے اللہ فرماتے قتال بھی کرنا پڑے تو کرنا، سورہ البقرہ آیت 193 اور سورت الانفال آیت نمبر 39 میں فرمایا، سورہ انفال کے الفاظ ہیں، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. یہ پہلی بات اس کر رہا ہوں، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی، سوورنٹی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اجتماعی گوشے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی حاکمیت، کسی اور کے قانون کو ماننے کو تیار نہیں، پہلا اصول. دوسرا اصول سورۃ الحجرات آیت نمبر 1، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ. 11 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے، مثلا سورۃ التغابن آیت نمبر 12 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کو، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قانون جو بنے گا وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہوگا، وہ نظام جو تم لانا چاہو وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہونا چاہیے. اللہ اور رسول سے اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حد مقرر کر دی، حد سے مراد سے سزائیں نہیں، حدود، لمیٹیشنز، باؤنڈریز، فریم آف ورک، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین فرما دی، اس کے اندر رہ کر جو چاہو کر لو، اس سے باہر نہیں جا سکتے. اس کی تھوڑی سی وضاحت ایک حدیث میں ہے، وہ آگے چل کر بیان ہوگی انشاءاللہ. تو دوسری بات، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ. تیسری بات، تمہارے کے ذمہ دار بھی ہوں گے، ظاہری بات ہے اللہ بنفس رفیق تو تمہارے ساتھ اس طور پر نہیں کہ وہ تمہارے سامنے ہو، ہے ہمارے ساتھ مگر سامنے نہیں، شہر سے بھی زیادہ قریب. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے درمیان موجود نہیں، تعلیم ان کی تمہارے درمیان موجود ہے، اب تو تمہارا کوئی نظام تو ہوگا، کوئی بڑا ہوگا تمہارا، کچھ بڑے ہوں گے تمہارے، مانو ان کی، مگر کہاں تک؟ قرآن نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو صاحب اختیار ہو. یہ آیت بھی بہت کوٹ ہوتی ہے ہمارے دانشوروں کی طرف سے اور مس کوٹ ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے. مس کوٹ کیا ہوتی ہے؟ حکمران تو حکمران ہے، ان کی ہر بات ماننی چاہیے، ہر بات نہیں مانی جا سکتی. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کا کلام کتنا پیارا ہے، سورہ نساء 59، اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے ساتھ ہے، اطیع الرسول اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو رسول کے ساتھ بھی، لیکن آگے فرمایا اولی الامر منکم، اپنے میں سے صاحب امر کی، اطاعت کرو اللہ کے ساتھ ہے، اطاعت کرو رسول اللہ کے ساتھ ہے، مگر اطاعت کرو اولی الامر کے ساتھ نہیں. اگر تو ہوتا نا اطیع اللہ و رسول و اولی الامر منکم تب بھی چل جاتا، وہ پہلے اطاعت کرو تینوں پر اپلائی ہوتا، مگر اللہ بھی اللہ ہے، اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ہے نا، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے، اس میں اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، مگر اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں. جس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل غیر مشروط، رسول اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل غیر مشروط، مگر حکمران ہوں ذمہ داران ہوں ان کی اطاعت کنڈیشنل، کنڈیشنل یعنی مشروط ہے، ہر بات ہی مانے. حدیث ابو داؤد شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں جائز، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اگر خالق کے مقابلے میں مخلوق کوئی بھی اگر اس کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی. اور بخاری کی حدیث ہے اطاعت صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی، اطاعت صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں ہوگی. کہیں والدین ہو، ادارے کا سربراہ ہو وہ بھی بڑا ہے ذمہ دار ہے، یا حکومت کا سربراہ ہو اگر اس کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے یا رسول کے حکم سے ٹکرائے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ تیسری بات آ گئی، اللہ کی بھی اطاعت ہے رسول کی بھی اطاعت ہے مگر انکنڈیشنل غیر مشروط، بقیہ جو ذمہ داران ان کی اطاعت کی جائے گی مگر وہ کنڈیشنل ہوگی مشروط ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہوگی. چوتھی بات، جن کو اللہ اقتدار دے رہے وہ کریں گے کیا؟ یہ مینیفیسٹو خود قرآن نے کلیئر کیا، واضح کیا ان ذمہ داریوں کو. سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں قرآن نے کہا الا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو زمین میں اقتدار اور اختیار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، اس پر تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، وہ زکاۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور وہ بدی سے روکیں گے. اقامت الصلاۃ یہ مسجد کے امام سے لے کے سربراہ مملکت کی امامت تک جائے گی، بات آگے آئے گی انشاءاللہ. زکات کا نظام، اس سے پورا سوشل ویلفیئر کا تصور آئے گا کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر رہا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نہ جواب دے. پھر یہ اسلامی ریاست اپنے لوگوں کی، عوام کی صرف مادی ضروریات ہی کو نہیں، صرف ان کی مٹیریل نیڈز ہی کو نہیں، بلکہ ان کی روحانی اور اخلاقی اور آخرت کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے گی. ان کی اسپرچل نیڈز، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے دین کی حفاظت، ان کے دین پر عمل کرنے کے مواقع اور آخرت کی تیاری کی بھی ذمہ دار ہوگی. نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کو حکمران بننے کے اہل نہیں، اگر وہ نماز کی امامت نہیں کرا سکتے تو اس بات کے اہل نہیں کہ ہمارے حکمران، اگر وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر سکتے اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں تو اس قابل نہیں کہ وہ ہمارے حکمران، اگر وہ لوگوں کی مادی ضروریات سے آگے بڑھ کر ان کی اخلاقی روحانی اور قلبی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام نہیں کرتے تو اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کو حکمران بن سکے. اور آخری جملہ اس آیت کا بہت خوبصورت بات لکھی ہے اس کے ضمن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مگر پہلے آیت کا ترجمہ سنیے، وللہ عاقبت الامور، تمام معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، تمہیں حکمران بنائے اللہ نے تم ذمہ دار ہو، تمہیں شوق تھا اٹھارہ کروڑ پر حکمرانی کرنے کا تو تمہاری ذمہ داری تھی، اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے اقامت الصلاۃ زکات کا نظام
نیکی کا حکم دینا، بدی کو ختم کرنا، مٹانا، اگر تم نہیں کرتے تو یاد رکھو تمہیں کل اللہ تم کو جواب نہیں کرنی ہوگی. بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور جو لوگ اس کی نگرانی میں اس کے انڈر میں ہیں ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا، باپ ہے اولاد کے متعلق سوال ہوگا، شوہر ہے بیوی کے متعلق سوال ہوگا، بیوی ہے شوہر کے بستر گھر اور اولاد کے متعلق سوال ہوگا، مالک ہے غلام کے متعلق سوال ہوگا، حکمران ہے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. یہ چوتھی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کی. پانچویں آیت سورہ شورا آیت نمبر 38 فرمایا وہاں پر ایک اصول، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے بحالی باہمی معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں، خلیفہ کے منتخب کیے جانے سے لے کر کون لوگ قانون سازی کے لیے منتخب کیے جائیں تک، اور وہاں سے لے کے عام قانون سازی میں ایک مسلمان جو کہ عام ہو، عام آدمی ہو، اس کی پارٹیسپیشن کس طرح ہو، یہ سارے مباحث اس ایک آیت کے تحت سمجھے گئے ہیں، سمجھائے جا سکتے ہیں کہ سورہ شورا آیت نمبر 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے باہمی معاملات ان کے آپس کے مشوروں سے طے ہوا کرتے ہیں. یہ مشاورت کی روح اسلام کے سیاسی نظام کا ایک بہت اہم گوشہ ہے جس کی طرف یہاں پر رہنمائی عطا کی گئی. تو اوپر خلیفہ کا چاہے انتخاب ہو، باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، یا مقننہ لیجسلیشن کے لیے کوئی شورا جس کو عام طور پارلیمنٹ کہہ دیا کرتے ہیں، شورا کے افراد کا تعین ہو، یا عام قانون سازی میں عام آدمی کی پارٹیسپیشن ہو، یا بنا ہوا قانون اگر خلاف قرآن و سنت ہو تو عام آدمی کیسے مشورہ دے سکتا ہے، یہ سارے مباحث اس میں داخل ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. چھٹی آیت جو آپ نے ابتدا میں قاری صاحب سے سنی الحمدللہ، سورہ النور آیت نمبر 55 خلافت کے عطا کیے جانے کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ضرور انہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین میں جیسا کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. یہ خطاب سارے مسلمانوں سے ہے. چنانچہ آگے گفتگو آئی انشاءاللہ، مختصرا ایک جملے میں اس وقت یہ ہے کہ پہلے انبیاء خلیفہ ہوا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کو کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے والے. سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پہلے انبیاء ہی اللہ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، مگر ختم نبوت کے بعد رسالت والی ذمہ داری، دین کو آگے بڑھانے پھیلانے والی ذمہ داری جس طرح امت کے کاندھوں پر آ گئی ہے، اسی طرح اب خلافت کی ذمہ داری بھی مجموعی اعتبار سے امت کے کاندھوں پر آ گئی. گویا پہلے خلافت شخصی تھی، ایک رسول کوئی خلیفہ ہوتے تھے، اب خلافت عوامی ہے، عوام اپنے میں سے کسی کو یہ اختیار تفویض کرتے ہیں کہ تم ہمارے خلیفہ ہو اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں لے کر چلو. اس تناظر میں اس کو اب عوامی خلافت کہا جائے گا، یعنی اب خلافت کے نظام کے قیام اور اس کو چلانے کی ذمہ داری مجموعی طور پر امت کے کاندھوں پر ہے. ہاں وہ اپنے میں کسی ایک کو مقرر کرے تاکہ نظام آگے بڑھ سکے. یاد کیجئے بالکل پہلا خطاب ہمارا جو تھا اس میں خلافت کی تعریف کو بھی ہم نے سمجھا تھا. شرعی طور پہ خلافت کی تعریف کیا ہے، چاہے امام ماوردی اور رحمۃ اللہ علیہ یا ابن تیمیہ اور رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ، سب کیا فرمایا کرتے ہیں کہ خلافت کی شرعی معنی میں تعریف یہ ہے کہ وہ تمام امور جن کو بجا لانے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اب ان تمام امور میں نیابت کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خلافت کی شرعی تعریف ہے. وہی تمام امور جو سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے اب وہ امت کے کاندھوں پر ہے، ان سارے امور میں نیابت کرنا، نمائندگی کرنا، یہ خلافت کا شرعی مفہوم ہے. تو ختم نبوت کے بعد جیسے امت دین کی شہادت اور گواہی دینے کی ذمہ دار ہے سورہ البقرہ آیت 143 کی روشنی میں، ویسے یہ امت اب خلافت کے حوالے سے اجتماعی طور پر ذمہ داری اس کی ہے، جس کو اس آیت سے اخذ کیا گیا کہ یہاں سورہ نور کی آیت 55 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے ایمان والوں سے خطاب کر کے عبادت شاد فرمائی کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ضرور اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ چھ باتیں ہو گئیں، یہ گفتگو کا دوسرا حصہ اصولی رہنمائی اور ہدایات۔ ساتویں اس میں ایک حدیث پیش کرنی ہے، بہت مشہور و معروف ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کل فرس ایک گھوڑے کی طرح ہے، جیسے گھوڑا ہے اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں بھاگ جائے، اس کو آپ باندھ کر رکھتے ہیں تاکہ وہ قابو میں رہے، باندھتے کیسے ہیں، ایسے گردن کے ساتھ کھوٹے کو باندھ لیا، ایسا نہیں کرتے، اس میں آپ رسی ڈالتے ہیں 5 فٹ کی 10 فٹ کی، یہ اس کی آزادی، بھاگ نہ جائے مگر آپ نے تھوڑی آزادی دی اس کو، وہ 5 فٹ کی اگر رسی ہے تو وہ 3 فٹ پہ کھڑا رہے، 4.5 فٹ پہ جا کے لیٹے جو جائے کر رائٹ جائے لیفٹ جائے سامنے جائے پیچھے جائے اچھل کو شروع کر دے، 5 فٹ کے اندر یہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر 5 فٹ سے باہر جا نہیں سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک کھوٹے سے بندے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کو باندھا نہیں گیا ہے مگر جس کو ایک حد تک آزادی بھی دی گئی، وہ آزادی کیا ہے، جیسے گھوڑے کے لیے وہ دائرہ ہے 5 فٹ کا، اس کے اندر جو چاہے کرے، اہل ایمان کے لیے دائرے سیٹ کر دیے گئے کتاب و سنت کے ذریعے، اللہ اس کے رسول کے سے زیادہ آگے نہ بڑھو، اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، اس باؤنڈری کے اندر ایک مومن جو جائے کر، ایک مومن جس طرح اللہ کے حکم اور اس کی توحید کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے، ایسے ہی ایک مسلمان معاشرہ اور اس سے اوپر ایک اسلامی ریاست بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی پابند ہے اور وہ اس دائرے میں رہ کر فنکشن کر سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مقرر فرما دیا۔ یہ گفتگو کا دوسرا حصہ تھا جس میں ہم نے چند اصولی بنیادی ہدایات کو سمجھا ہے، 6 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی اور ایک حدیث مبارکہ، اور ان کا حوالہ آگے چلتے بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ تیسری بات گفتگو کی آج کے حوالے سے جو کہ مختصر ہے وہ یہ کہ اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہو تو اس کی کیا بنیادی طور پر صفات ہوں گی جو اس کو ممیز اور ممتاز کر دیں گی، ڈیفرینشیٹ کر دیں گی بقیہ ریاستوں سے۔ اب جتنی آیات پیش کی ان کا حوالہ بار بار آئے گا، ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر صاحب نے دو ہی باتیں یہاں پر بیان کی، وہی میں آپ کے خود بندہ پیش کروں۔ نمبر ایک، ایک اسلامی ریاست جو اگر قائم ہوگی بنیادی طور پر وہ دنیا کی دیگر ریاستوں سے جس بنیاد پر جدا ہوگی وہ یہ ہے، اصل اصول ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ، وی آر ناٹ اے سوورن، وی آر دی سرونٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی، وی آر ناٹ سوورن، سوورنٹی ہمارے لیے نہیں، حاکمیت ہمارے لیے نہیں، حاکمیت اللہ کے لیے، وی آر ہز ریپرزینٹیٹیوز، ہم اس اللہ کے نمائندے، قرآن کہتا ہے خلیفہ، ہم اس اللہ سبحانہ وتعالی کے نمائندے ہیں، ہم سوورن نہیں ہیں۔ تو ایک اسلامی ریاست کی اصل میں جو ڈیفرینشیٹ کرنے والی کوالٹی، جس کا اصل سیلنٹ فیچر ہے جو بقیہ تمام ریاست سے اس کو جدا کر دے گا، وہ ہے کہ حاکمیت اس کی اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ جی عادل صاحب کوئی ہے، ان کو خواتین ان کے گھر کی شاید باہر بلا رہی، تشریف لے لیں عادل صاحب۔ تو پہلا بنیادی فیچر ایک اسلامی ریاست کا وہ کیا ہے کہ یہ ڈیفرینشیٹ کر دے گا یہ اصول کے حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ دیگر تمام ریاستوں سے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دے گا۔ پاکستان کے حوالے سے ابھی بات نہیں کر رہا، کچھ وقت ہوا تو آج ورنہ آئندہ مہینے پورشن ہے، اس ملک کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، آج تھوڑا اشارہ ہو جائے گا، تفصیل کچھ آئندہ مہینے انشاءاللہ۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب یہ ملک بنا تو سیکولرزم کا ڈنکا تھا دنیا۔ سیکولرزم کیا ہے؟ بڑے خوبصورت نعرے جو آج ہمارے دانشور بھی پیش کرتے ہیں، اسٹیٹ شوڈ بی لبریٹڈ فرام ریلیجن، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسٹیٹ افیئر شوڈ بی سیپریٹ فرام دا ریلیجیس افیئرس، دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈومیننس آف اینی ریلیجن ان دا اسٹیٹ افیئرس۔ وائی؟ بیکاز دا گورنمنٹ از آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یہ نعرے ہیں سیکولر دانشوروں کے۔ کہ جہاں حاکمیت اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے، جہاں گورنمنٹ لوگوں کی ہے لوگ کریں گے لوگوں کے لیے کریں گے، جہاں کسی مذہب کی الہامی کتابوں کو ریفرنس نہیں آئے گی. اٹس یور چوائس. اف یو وانٹ ٹو ریڈ دا قرآن گو ٹو دا مسجد ریڈ دا قرآن. اٹس یور چوائس. اف یو وانٹ ٹو ریڈ دا بائبل گو ٹو دا چرچ ریڈ دا بائبل. بٹ بائبل ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجیس افیئرس، سوری ود دا اسٹیٹ افیئرس. دا قرآن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس. آپ نے روزہ رکھنے رکھو کس نے منع کیا؟ امریکہ میں نہیں منع کیا. آپ نے افطاری کرنی آؤ وائٹ ہاؤس میں کرائیں گے ہم آپ کو. قرآن کی تلاوت کرانی زیادہ صاحب آئیے ہم اس یوناٹیڈ نیشنز میں کرا دیں گے تلاوت. بات کیا کرتے ہیں؟ مگر نو نو ریفرنس فرام دا بائبل فرام دا ویدا فرام دا قرآن اور اینی ادر ریلیجیس اسکرپچرز ریگارڈنگ دی اسٹیٹ افیئرس. یہ ہے سیکولرزم، بدترین بغاوت اللہ کے خلاف، جہاں اللہ کو یا اس کی حاکمیت کو یا اس کی اطاعت کو یا اس کے حق کو چند مذہبی عبادت خانوں تک محدود کر دیا جائے. یہی تصورات آج ہماری بھی عظیم اکثریت ہے. اسی لیے جیسی سیاست کا لفظ آتا ہے ہمیں الرجک ہو جاتا ہے. جدا ہو تو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ چنگیزی عراق میں دیکھ لیں، وہ چنگیزی افغانستان میں دیکھ لیں، وہ چنگیزی پاکستان میں دیکھ لیں. اینڈ دے آر دا چیمپئنز آف سو کالڈ بلیک ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. یہ آج ان کی مکرو چہرہ جو ہے جمہوریت کا وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ ہے نا. اور ہم وہ قوم تھے جن کے آبا و اجداد نے 15 لاکھ سے زیادہ جانے دی، جو اپنی بیٹی اور بہنوں کی عصمتوں کو لٹتا ہوا لے کر آئے. کاہے کے لیے آئے؟ اے اللہ اس طرح زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسول کی اطاعت کریں گے. ہم تو باقی ہیں پوری دنیا اس معنی میں کہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہی بات لکھ دی، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد 1949 آرٹیکل نمبر 1 ان حکم اللہ للہ قرآن ہے. حاکمیت اللہ کے لیے ترجمہ ہے. اور اس کا انگلش ورژن آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم دنیا کی نگاہوں میں باغی ہیں دنیا کے، جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارا قانون نہیں چلے گا، تمہاری ہماری حاکمیت نہیں چلے گی، حاکمیت اللہ کی چلے گی. یہ ہے دنیا کو آنکھیں دکھانے والی بات کہ تمہارا نظام تمہارا قانون نہیں، اللہ کا قانون چلے گا. یہ ہے ایک اسلامی ریاست کا بنیادی فیچر، بنیادی صفت جو اس کو دیگر ریاستوں سے جدا کر دے. اور دوسری بات ذرا تلخ اور کڑوی گودی، ایک اسلامی ریاست ایک نظریے کی بنیاد پر ہے، اور وہ نظریہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس نظریے کو مانتا ہے وہ اصلاً شہری اور ریاست ہے، ورنہ پوری دنیا میں اصول تسلیم شدہ ہے کہ جو ریاست کا باغی ہو وہ تو واجب القتل ہوتا ہے. اس بحث کو نہیں چھوڑے، مرتد والی بحث کو. غیر مسلم کا اسٹیٹس کیا ہوگا وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، مگر اصول کیا ہے؟ جو نظریے کو تسلیم نہیں کرتا وہ اس ریاست کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اصلاً ایک اسلامی ریاست کے اندر مکمل شہری وہ ہوگا جو اس نظریے کو ماننے والا ہو، جو مسلمان. اور آگے بہت سارے امور ہیں قانون بنانے، تو کیا بھگوان داس بیٹھ کے قانون بنائے گا؟ چاہے وہ ایم اسلامیات ہی کیوں نہ ہو، نو پرابلم. ایم اسلامیات ہی کیوں نہ، مگر کیا بھگوان داس کو جو اس نظریے ایمان کو نہیں مانتا ہم یہ حق دے سکتے ہیں کہ وہ قانون سازی کرے اسلامی ریاست کے اندر؟ اسلامی ریاست پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں. جو اس نظریے کو نہیں مانتا وہ کیسے اس کے اندر دوست؟ ہاں ٹیکنیکل چیزیں کروا لی اسے جو کچھ بھی ہے، مگر ریاست کے لیے قانون بنانا کتاب و سنت پر مشتمل وہ غیر مسلم بیٹھ کے بنائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصلاً یہ دوسرا فیچر ہے. اس ریاست کا صحیح معنی میں شہری کون ہوگا؟ جو اس نظریے کو تسلیم کرے، جو نہ کرے وہ ذمی بن کر رہے. باقی آگے چل کر بات ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ تیسری گفتگو تھی آج کے موضوع کی، بہت مختصر، کہ ایک اسلامی ریاست بقیہ ریاستوں سے کن معنوں میں ڈفرینشیٹ ہو جائے گی، ممتاز ہو جائے گی. اصل اصول حاکمیت اللہ کی، بہت ساری باتیں بدل جائیں گے کبھی تسلیم کرنے. اور نمبر دو، صحیح معنی میں قانون شہری سیاست تو وہی ہوگا جو اس نظریے پر ایمان رکھتا ہو. جو اس نظریے پر ایمان نہیں رکھتا بہت سی باتوں کے اندر اس کا حق نہیں ہوگا، بہت سی باتوں میں وہ حق سے محروم ہوگا، اور بہت سے حقوق اس کو مل جائیں گے بشرطے کہ وہ ذمی بن کر رہے. یہ بات آگے چل کر آپ کی خدمت میں مزید پیش ہو جائے گی انشاءاللہ. تقریباً آج کی آدھی گفتگو مکمل ہو گئی. یہ تین حصے گفتگو کے مکمل ہوئے، تمہیدی بات موضوع کی وضاحت کے حوالے سے، دوسری بات چند اصولی بنیادی ہدایات کتاب و سنت سے، اور تیسری بات ایک اسلامی ریاست دوسری ریاستوں سے کس معنی میں ممتاز ہوگی. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے
کہ آپ یہ ابھی توقع کر رہے ہوں گے کہ الیکشنز کے متعلق کچھ بتائیے، سیاسی جماعتوں کے متعلق کچھ بتائیے، این آر او کے متعلق کچھ بتائیے، عدلیہ کے متعلق کچھ بتائیے، یقیناً کچھ اصولی باتیں آئیں گی بھی آپ کے سامنے، لیکن ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا کہ جیسے پچھلی مرتبہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور میں بار بار عرض کر رہا تھا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے، کیا ہی اچھا ہوگا ایسا ہو جائے، یہ ایک آئیڈیل بات تھی کہ اگر اسلامی ریاست ہو، اگر واقعتاً اللہ کی حاکمیت قائم ہو تو ایسا ہوگا، اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسا ہوگا ایسا بھی ہے نہیں، اس ایسا ہوگا تک پہنچنے کے لیے آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اس خطۂ زمین پر اسلام کے غلبے کی جد و جہد کریں۔ چنانچہ پچھلے مہینے بھی چند باتیں آئیڈیل تھیں، اب جو آگے باتیں وہ بھی بہت پیاری، بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ ہیں، سبحان اللہ بھی ہم کہیں گے، لیکن ہیں وہ آئیڈیل، لیکن سمجھنا ضروری، اس لیے کہ نعرے لگانے اسلام آ جائے اسلام آ جائے بہت اچھی بات، اچھا جی لے پکڑے آ گئے آپ کو ہم حکومت دے دیں کیا کریں گے بتائیے کیسے چلائیں گے، یہ بھی تو جواب دینا ضروری ہے کہ کوئی سسٹم ہے ہمارے پاس، یقیناً الحمدللہ، لیکن لکھا ہوا ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اس غور فکر کرنے والوں نے غور فکر کا نتیجہ رکھ دیا ہے، مگر افسوس سے ہم دنیا میں کوئی خطہ زمین پیش نہیں کر سکتے کہ آؤ دیکھو اسلام کی برکات۔ تو آج بھی اب جتنی باتیں آگے ہو رہی ہیں یہ بہت پیاری ہیں، خوبصورت ہیں، عمدہ ہیں، اچھی ہیں، سبحان اللہ بہت پیاری، مگر ان کے لیے جد و جہد کرنا وہ میرا اور آپ کا کام، اس کے لیے باہر کی گرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر صحابہ کرام اور رسول اللہ کا خون بہ گیا جو کہ مبارک ترین خون تھا تو ہمارا پسینہ تو بہ جائے، 44 ڈگری ہو گیا تو کون سی بڑی بات، جہنم کی گرمی، اللہم اجرنا من النار، تبوک میں نہیں نکلے تھے کچھ لوگ تو قرآن نے کہا تھا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون، اے نبی سے فرمائیے جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید تر ہے، کاش کہ ان کو اس کا علم ہو، اگر وہ جہنم کی آگ سامنے رہے تو اس دنیا کی گرمی کچھ نہیں، اور گرمی کیوں برداشت کر رہی، یہ قوت کیوں لگانی، یہ جان و مال کیوں کھپانا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تاکہ برکات زمین پر بھی نظر آئے، ہم نہ صحیح کوئی اور برکات دیکھ لے، لیکن آج اگر میرا اور آپ کا خون اس کام میں لگے، میرا اور آپ کا مال اور جان اس کام میں لگے تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ تو ہوگا، یہ سب کچھ تو اگلے 2 مہینے کی گفتگو اس تناظر میں ہوگی کہ ہوگا کیسے، کیا کرنا ہے اس کے لیے، کون کرے گا، وہ اگلے 2 مہینوں کی نشستیں اس موضوع پر ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر کبھی غلبہ دین ہو تو اصولی طور پر سیاسی نظام کیسا ہوگا، اس کے لیے گفتگو کے اگلے 2 حصے ہیں جو تھوڑا تفصیل طلب ہیں، جو اب میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج کے اس موضوع کی گفتگو کا 4th حصہ وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو اس کے دستوری نکات کیا ہوں، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کیا ہوں گے، کانسٹیٹیوشن ٹاپ پر ہے، اس کے انڈر میں آرڈیننس آتے ہیں، بلز آتے ہیں، رولز آتے ہیں، ریگولیشنز آتے ہیں، پالیسی سب اس کے انڈر میں آتے ہیں، اصولی باتیں سمجھ رہے ہیں، اصولی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، 9 نکات ہیں جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان فرمائے۔ اب ظاہری بات ہے یہ خاص ان کی اسپیشلائزیشن تھی، اور دو کہ وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، مگر الحمدللہ معیشت پر جب بات کی تو اچھے بڑے اکانومسٹ نے کہا کہ اللہ نے خاص ان کو توفیق دی اس بات کی سمجھنے کی معیشت کے معاملات۔ اسی طرح اگر کبھی ڈاکٹر تنزیل الرحمان کے ساتھ بیٹھے یا کبھی اور قوانین کو جاننے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو اس کا فہم دیا۔ وہ جو ایک سوشل ایولیوشن ہے اور انسانیت کا ایک انٹلیکچوئل جو ہیریٹیج ہے، غور و فکر کے نتیجے میں انسانیت نے اس پولیٹیکل سسٹم میں جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں ان کا خاصا ملکہ تھا جو رب کائنات نے محترم ڈاکٹر صاحب کو عطا کیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے میں ان کے ایک شاگرد کی حیثیت میں ان کی تفصیلی باتوں کا ایک جسٹ یا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہاں ان کی وہ 2.5 گھنٹے کی تقاریر اور کہاں یہ 1.25 گھنٹہ، ظاہری بات ہے وہ بات ہو نہیں سکتی، لیکن اگر اندازہ ہو جائے ان نکات سے تو پھر ڈاکٹر صاحب کی کتابچوں کو پڑھنا یا ان کے خطبات کو سننا جو ریکارڈڈ بھی موجود ہیں اور زیادہ ڈائمینشنز آپ کے سامنے اس تناظر میں انشاءاللہ کھلیں گے۔ لیکن بعد آج انہیں کی گفتگو کا خلاصہ چند نکات میں یہ کہ 9 نکات ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو اسلامی ریاست کے دستوری نکات کے طور پر بیان کیے۔ نمبر 1، جو اشارہ پہلے ہو چکا، اب جو خلافت ہے وہ اجتماعی خلافت ہے،
ساری ذمہ داری, جیسے کہ آیت آئی سورہ نور آیت 55 کی, یہ خلافت کی ذمہ داری مجموعی اعتبار سے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. اب یہ مل کر کسی ایک کا تقرر کریں گے, اس تقرر کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے, اس کے لیے بھی اصول آ گیا سورہ شورا آیت نمبر 38, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے آپس کے باہمی معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوا کرتے ہیں. خلفائے راشدین کے دور میں جائیں تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گو کے مشورے کے بعد ہی صحیح نامزد کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 افراد کی کمیٹی بناتے ہیں, مشاورت اس میں بھی ہو جاتی. سیدنا علی کی خلافت پر بالآخر بہرحال مشاورت سے اتفاق ہو جایا کرتا ہے. تو یہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کی خلافت کے انعقاد میں بھی ملتے ہیں. اچھا پھر اس زمانے میں قبائلی زندگی بھی تھی, ایک ایک فرد کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, سردار نے کہہ دیا سب نے مان لیا, ایک ان کا ایولیوشن یہیں تک ابھی پہنچا تھا. لیکن آج دنیا اس ایولیوشن میں ترقی کرتے کرتے ایک فرد کا حق اور اس کی پارٹیسپیشن کا حق کے مطالبے تک پہنچ چکی ہے. تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہو کہ کسی خلیفہ کا انتخاب کیا جائے. ظاہر بات ہے مشورہ کرنا ہے, مشورہ کس حد تک کیا جائے, کن لوگوں سے کیا جائے, کس عمر کے لوگوں سے کیا جائے. مثلا ایک رائے ہے کہ اگر آپ نے ووٹ ہی لینا ہے مثال کے طور پر تو 40 سال کی عمر کی پابندی لگائی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃً, قرآن جو انٹلیکچوئل میچورٹی ذہنی پختگی اور بلوغت کی جو عمر ہے وہ 40 سال کے بیان کرتا ہے. سوچا جا سکتا ہے نہیں جی ہم تو سارے بالغ لوگوں سے لیں گے, لیجیے. لیکن اصول اوپر طے ہوگا, یہ اکثریت کی رائے سے آئے گا کون؟ کوئی بدماش بھی تو آ سکتا ہے. کیا اس کا امکان اسلامی ریاست میں ہوگا؟ اس کا امکان نظام خلافت میں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی خلیفہ تو دور کی بات ہے, اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 62-63 میں کہ اس ملک میں کوئی شخص اگر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو وہ اس ملک کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. گناہ کبیرہ کا مرتکب اس ملک کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. اسی کو اپلائی کر دو, کون آئے گا چھن کر؟ اب ذرا غور کر لیجیے, کون بچے گا بتائیے پھر اس سے. تو یہ وہ پہلو جہاں فلیکسیبلٹی بہت ہے. کیا مختلف سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ بات آگے آئے گی. اگر ہو سکتی تو ان کا اختیار کتنا ہوگا, کہاں ان کی لمیٹیشنز ہوں گی, کیا ان کے ذریعے سے کوئی انتخاب کا عمل ہوگا یا عوام الناس سے کوئی انتخاب کرایا جائے گا, کس عمر کے لوگ اس میں ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے, مشورہ دینے کے حقدار ہوں گے. یہ وہ پہلو ہے جس میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے. دوبارہ سمجھ لیجئے, اصولی آئیڈیل بات ہو رہی ہے, صاحب اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا, یہ بات آگے کروں گا وقت ہوا تو. کہ پہلے مرحلے پر اسلامی انقلاب اگر آئے گا تو وہ انتخابی سیاست سے نہیں آ سکتا, یہ ہماری سوچی سمجھی رائے ہے اور اس ملک کی 64 برس کی تاریخ اس پر گواہ ہے. وہ انقلاب انقلابی راستے سے ہی آئے گا, تب طے کرا دیا جائے گا ٹاپ پر یہ اصول ہیں, اس کے بعد اس فنکشن کو آگے بڑھایا جائے گا کہ عوام الناس کی بھی شمولیت ہو ایکسٹرا, وہ بات کی بات ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ ٹاپر بالا جسے قبول ہو تو پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے. مثلاً ایک بات کہی گئی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا. جب پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا, جس کو شورا کہا جائے گا, مقننہ کہا جائے گا, آگے ذکر آئے گا, تو اس ملک کا صدر کیسے بن سکتا ہے؟ تو پہلی بات, یہ خلافت اجتماعی ہوگی, عوام کا مشورہ, عوام الناس کا مشورہ اس میں شامل ہوگا. مشورہ کس حد تک لیا جائے, کن لوگوں سے لیا جائے, کس طور پر لیا جائے, اس میں فلیکسیبلٹی ہے. مشورے کی روح شامل کر لیجئے, کوئی نظام مرتب کر لیجئے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں, بشرطے کہ ٹاپ پر وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ طے شدہ ہوگی. حاکمیت اللہ کی, قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں آئے گی. یہ چیزیں طے ہو تو پھر ان چیزوں کو عمل درآمد میں لایا جا سکے گا, اور جو اسلام کی شرائط والی روح ہے اس روح کو اور عصر حاضر کو تقاضوں کو سامنے رکھ کر کسی خلیفہ کے انتخاب کی کوشش کی جا سکے گی. مجھے پوری اچھی طرح اندازہ ہے ابھی سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا, ہاں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں جی, سبحان اللہ, یا تو ہم بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, ہاں کس کا خلیفہ آئے گا؟ معذرت کے ساتھ ہمارے تو مفتی اعظم بھی ہر مسلک کے الگ ہو گئے اب تو یہاں پر خلیفہ کس کا ہے؟ یہ سوال ہے نا جی. تو اس کا جواب آگے چل کر آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ. نمبر دو, ڈاکٹر فرماتے ریاست کے اعضائے طلاقہ, یعنی تین بڑے بڑے ستون ریاست کے, چوتھا میڈیا بھی بننا شروع ہو گیا ہے, وہ ابھی ہماری ڈسکشن کا پورشن نہیں ہے, لیکن تین بڑے بڑے اعضائے ریاست کے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہے مقننہ لیجسلیشن, جس کو آج پھر پارلیمنٹ کہتے ہیں جب قانون بنے. ایک ہے جوڈیشری یعنی عدالت, جہاں مقدمات کے فیصلے ہوں گے. اور ایک ہے انتظامیہ جسے ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے. یہ تین مسلمہ اعضائے ریاست ہیں, ہر دور میں گزر کر انسان جب آج پہنچا تو یہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے کہ یہ انتظامیہ ہے, یہ عدلیہ ہے اور یہ مقننہ ہے, یعنی یہ ایڈمنسٹریشن ہے اور یہ جوڈیشری ہے اور یہ لیجسلیشن. یہ تین اعضا ایک اسلامی ریاست کے اندر بھی فنکشن کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو جس کو ہم نے پارلیمنٹ کہا, جس کو اردو میں مقننہ کہا جا رہا ہے, انگلش میں لیجسلیشن کہا جا رہا ہے, وہاں قانون کا بننا اور اس قانون میں اگر کوئی اشتہاد کی گنجائش ہو اس کا ہونا, یہ بات آگے آ رہی ہے. لیکن یہ تین اعضائے ریاست یہ تسلیم شدہ ہیں آج کے دور کے اندر. اسلامی ریاست میں یہ تینوں فنکشن کر سکتے ہیں بشرطے کے اوپر اللہ کی حاکمیت, اس کے اللہ اور اس کے رسول سے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ, یہ اصول اگر طے ہو تو ان تینوں انسٹیٹیوشن کا قائم ہونا, اپنے اپنے مقام پر سیپریٹلی کام کرنا انڈیپینڈنٹلی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. اسی مقننہ کو آگے بڑھائیں. تیسری بات, قانون سازی, جس کو آج کل ہم پارلیمنٹ کہہ دیا کرتے ہیں, جس کو دینی اسلام میں شورا کہا جا سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے قانون بننا ہے اسلامی ریاست میں, تو قانون بنانے والے بھی تو ایسے ہوں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہاں گزشتہ مہینے اس صاحب نے, بلکہ دو مہینے پہلے غالباً, یہ شاید پچھلے مہینے, ایک خط دیا تھا مجھے جس میں کچھ سوالات تھے. ایک سوال کو میں ان پہ ڈسکس کر رہا ہوں جناب عبدالجبار صاحب کے, کہ صاحب پھر تو یہ مولویوں کی حکومت آ جائے, پھر تو سارے مولوی مسنڈے آگے بیٹھ جائیں گے نظام حکومت کے اندر, جس کو ہمارا دانشور طبقہ تھیوکریسی کہتا ہے کہ مذہبی طبقے کا غلبہ ہو جانا پارلیمنٹ میں اور ان کا بنانا قوانین کو, تو ایک مذہبی طبقہ غالب آ جائے گا. جہاں تک تو یہ بات ہے کہ اسلام غالب ہو, قرآن و سنت غالب ہو, اگر اس پر بھی کسی مسلمان کو اعتراض ہے تو پھر شاید کچھ اور فیصلہ کرنا پڑے گا اس کے لیے. دیکھیے, اگر اعتراض یا بحث یہ ہے کہ خاص مذہبی طبقہ کیوں غالب آ جائے تو اس پر ڈسکشن ہو سکتا ہے. دو باتیں الگ الگ سمجھ لیں, جس کو ہم شورا کہہ رہے ہیں, جس کو عام طور پر پارلیمنٹ کہہ دیا جاتا ہے. میں اجتناب پارلیمنٹ کہنے سے بار بار اس لیے کر رہا ہوں اور بار بار مقننہ یہ شورا کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے ہیں کہ جو صدارتی نظام ہمارا والا نہیں, جہاں پہ ٹاپ پر ان کے پاس فل اتھارٹی بھی ہو, یہ خلفاء راشدین کے زمانے سے اور اسلام کے مزاج سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے. اس پر علیحدہ سے آگے بات ہوگی انشاءاللہ. مگر جس کو ہم شورا کہہ دیں, جہاں عوام نے کچھ لوگوں کو آگے بھیجا قوانین سازی کے لیے یا قوانین کو مقرر کرنے کے لیے یا عجیب لفظ ہے اشتہاد کرنے کے لیے, تو اس بات کو اچھی طرح جان لیں. ایک ہے کوئی مسئلہ پیش آیا, نیا مسئلہ, اس پر دین کی رہنمائی کیا ہے, تو یقیناً اس پر دین کی رہنمائی کون دے سکتا ہے جو دین کا جاننے والا ہے. اس کے علماء, اس کے ایکسپرٹس ملک بھر میں موجود ہوں گے, لیجیے ان سے سفارشات, کرائیے ان سے کام, منگوائیے اس کو اپنی شورا کے اندر. پارلیمنٹ بھی بیٹھ کے طے کرے کہ ہوا تو ہے اشتہار, اور اشتہار میں ایک سے زیادہ آراء ممکن ہو سکتی ہیں, نافذ کون سا ہو. جیسے آج مفتی صاحب نے فتویٰ تو دے دیے دار العلوم میں بیٹھ کر, مگر نافذ نہیں ہوتا ہو. یہ آراء ہیں, نافذ کرنے کے لیے آپ کو اور ہمیں اتھارٹی چاہیے. وہ ایسے شورا کے ذریعے آگے آئے کہ ہاں اس کو نافذ ہونا چاہیے, وہ نافذ ہوگا. تو اشتہار ضروری نہیں کہ جس کو ہم لوگ پارلیمنٹ کہہ دیتے ہیں, جس کو ہم شورا کہہ رہے مقننہ, وہی بیٹھ کے کرے, ضروری نہیں. دینی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے, شریعت کے جاننے والوں سے سفارشات لیجیے, اس کے بعد آرا آگے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہاں پہ سوچنے سمجھنے والے بیٹھ کر یہ طے کریں کہ اس کو قانون بنا کر اس کو نافذ کیا جائے. یہ رول ہوگا شورا کا یا لیجسلیشن کا یا مقننہ کا. اور اس سے آگے آپ اور مجھے, ایک عام آدمی کو پارٹیسپیشن کا موقع کیسے مل سکتا ہے؟ عام آدمی, میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں قانون تو بن گیا مگر یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, جا جبکہ خلافت عوامی ہے، عام آدمی کو بھی پارٹیسپیشن کا موقع ہونا چاہیے. مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ طے کرنے لگے کہ مہر کی اپر لمٹ مقرر کر دی جائے، تو سیدنا عمر فاروق جب یہ فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی اماں راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی. کہا عمر تجھے کس نے حق دیا ہے؟ اندازے کے تجھے کس نے حق دیا عمر اس بات کا کہ تو مہر کی اپر لمٹ کو مقرر کرے؟ اور اماں بھی قرآن کو جانتی تھی. اماں نے کہا جبکہ قرآن کہتا ہے قنطارا، ڈھیروں بھی دے دیا واپس نہیں دے سکتے، جب اللہ ڈھیروں کا لفظ استعمال کر رہا ہے عمر تو تجھے کون حق دے سکتا ہے کہ تو اپر لمٹ کو مقرر کرے؟ سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے خلیفہ نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے جس نے بوڑھی اماں کے ذریعے عمر کو دین سکھا دیا. اس کی آج پریکٹیکل صورت کیا ہوگی؟ دیکھیے انسان کے ایولیوشن کے نتیجے میں، اس کے سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں، اس کے عمران ارتقاء کے نتیجے میں انسٹیٹیوشن تو ڈیولپ ہوئے، عدالت موجود ہو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا اس کا امکان موجود ہو. میں اور آپ سمجھتے کتاب و سنت کے خلاف یہ کام ہوا، ایک عالم دین سمجھتے کتاب و سنت کے خلاف کام ہوا، آئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور عدالت کے اندر اب قانون بنے گا قرآن و سنت کا، تو جج کون ہونا چاہیے؟ وہ قرآن و سنت کے اندر رکھنے والا. ٹھیک ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہے، دین بھی پڑھ لے، کسے منع کیا اس نے؟ بیٹھے وہاں پر. اور اگر نہیں ایسے لوگ تو علماء کو بٹھاؤ شرعی مسئلے کے حل کے لیے، کہ یہ جو قانون بنا صاحب یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. وہ پوچھیں گے کیسے خلاف ہے؟ ہم کہیں گے دلیل ہے. اگر وہ دلیل لازمی ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی یہ قانون غلط بنا ہے، اور وہ مقننہ کو یا لیجسلیشن کو، شورا کو، وہ ڈائریکٹ کرے گی قانون کی تبدیلی کرے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ عام آدمی بھی ایک غلط قانون کے اوپر انگلی اٹھا کر کہہ سکتے ہیں یہ قانون غلط بنا، اور عدالت کے اندر وہ لوگ بیٹھے جو کتاب و سنت کے جاننے والے ہوں اور اس مقدمہ دائر کرنے والے کی دلیل مضبوط ہو، چاہے عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی دلیل کتاب و سنت کی بنیاد پر مضبوط ہے تو عدالت اس کو قلعدم قرار دے گی، نل اینڈ وائڈ قرار دے گی اس قانون کو، اور ڈائریکٹ کرے گی شورا کو کہ وہ دوسرا قانون بنائے. یوں کتاب و سنت کی بالادستی کے ٹاپ پر کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اس کے امبریلا میں قانون سازی شورا کرے گی، عوام الناس ان کو منتخب بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے. اور اگر ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ غلط ہوا تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. باقی وہ ایڈمنسٹریشن وہ کس لیے ہوگی؟ قانون بن گیا نافذ ہوگا، اس کے نفاذ کے لیے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تجویز اول غالباً علامہ محمد اسد صاحب نے پیش کی تھی، جو ایک یہودی تھے سابقہ، 1926 میں ایمان لائے تھے اور پھر پاکستان میں بھی رہے، اقبال کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور پاکستان کی تحریک کے موقع پر کافی خوبصورت باتیں انہوں نے بیان بھی کی، لکھی بھی. اولن یہ تجویز ان کی طرف سے آئی، اور ہمارے زور کے دین کا درد رکھنے والوں نے اس کو قابل عمل سمجھا بھی ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، تو وہ جو خلافت عوامی ہے اس میں عام آدمی کی پارٹیسپیشن بھی ہو سکتی ہے. یہ تیسری بات تھی قانون سازی اور اجتہاد والی بات. اجتہاد والی بات دوبارہ کلیئر کر لیں، دینی مسئلہ ہے، علماء سے بھی سفارشات دی جا سکتی ہیں، مگر وہ اندر جو مقننہ میں لیجسلیشن میں بیٹھے وہ یہ طے کریں گے ضرور کہ یہ جو اجتہاد کی صورت میں آرا آئیں اس میں سے کس رائے کو قانون بنایا جائے اور اس کو آگے امپلیمنٹیشن کے لیے بھیجا جائے. چوتھی بات دستوری نکات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں، وہ ہے سیاسی جماعتوں کا رول. خدارا اس وقت کی سیاسی جماعتوں کو ذہن میں لا کر ابھی کی گفتگو کو نہ سنیے گا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاست اور سیاسی پارٹیوں کا یہ رول دنیا کی بدترین جمہوریت میں بھی نہیں. کریم صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، کیا ہمیں پتا ہے کہ امریکہ میں جو دو بڑی بڑی پارٹیز ان کے صدر کے نام کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا. ڈیموکریٹس کے صدر کا نام کیا ہے؟ ریپبلکن کے صدر کا نام کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. اسی طرح برطانیہ کی بڑی بڑی پارٹی ہے، اور ہمارا حال ہے کہ ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوریت موجود نہیں. ہماری اپنی پارٹیاں جو سیاسی ہیں ان میں بدترین آمریت اور ڈکٹیٹرشپ ہے. الیکشن ہی نہیں کراتے، کوئی باہر بیٹھ کے طے کرتا ہے فنا وزیر بنے گا، کوئی اوپر بیٹھ کے طے کرتا ہے کہ فنا وزیر بنے گا. تو آج جو ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں یہ بہت امیچیور ہیں، نابالغ ہیں. جیسے ہمارا میڈیا ہے، آپ دیکھیے کہ اب کسی کو کھانسی بھی آتی ہو بریکنگ نیوز ہوتی. یہ آج ہمارے میڈیا کا رول، ابھی ہمارا میڈیا بھی بےچارہ وہ طفل مکتب ہے، ابھی اس کو پروسیس سے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح ہماری سیاسی پارٹیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بےچارے ابھی سیاسی شعور سے نابلد ہیں، ان کو کچھ وقت درکار ہوگا. تو یہ حرکتیں ہمارے اپنے اس ملک میں ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، ورنہ دنیا کے دیگر کچھ ممالک میں، شریعت کے علاوہ بات کر رہا ہوں، مجھے ایک شعور ہے سیاست کا اور سیاسی پارٹیوں کا جو رول ہو سکتا ہے عوام کے لیے، اس کو اگر دنیا کے دیگر ممالک میں دیکھیں تو ان کے مقابلے میں ہمارے یہ جو سارے نمائندے ہیں یہ فی الحال بڑے امیچیور ہیں، اب ان کو بہت وقت چاہیے. لیکن اگر ایک اسلامی ریاست ہوگی پھر اگین وہی بات کہ بہت کچھ روم ہے اس میں کہنے کا ڈبیٹ کرنے کا, تو کیا سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر وہ ہو سکتی تو کیا ان کو کچھ آزادی ہوگی یا کچھ لمیٹیشنز ہوگی, کیا ان کا رول ہوگا؟ تو ہم یہ تجویز کرتے, ڈاکٹر صاحب بھی فرماتے کہ ہاں سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں. اصول اوپر کیا تھے بالا دسی کتاب و سنت کی, تو کیا کوئی سیاسی جماعت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے منشور میں خلاف کتاب و سنت کوئی بات موجود ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو. اگر اس کے منشور میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات موجود ہے وہ وہیں پہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا چاہیے, اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک سیاسی جماعت ایسی کہ جس کے منشور کے اندر کوئی خلاف کتاب و سنت بات نہیں ہے اس کو موقع ہونا چاہیے. اسی طرح وہ اگر کچھ اپنے نمائندوں کو لے کر آتی تو نمائندوں کی اسکریننگ ہونی چاہیے, جیسے کہ ابتدا بات آ چکی چور اچکا بدماش اور گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں آ سکتا ہوگا. تو یہ اگر اسکریننگ موجود ہو اور اس پر عمل درآمد بھی موجود ہو تو ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی فنکشن کرنے کے امکانات ہو سکتے ہیں, جبکہ ٹاپ پر یہ بات موجود ہے کہ کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی. تو زیادہ سے زیادہ کیا بات ہوگی, ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن کو اس طور پر زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں, دوسری کہتے ہیں اس طور پر زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. پچھلی پارٹی نے کہا امریکہ کے اندر کے جو ہے وہ اب لوگوں نے کہا کہ عواموں کو ہم نے اس لیے ووٹ دی, وہ فلاں فلاں ٹیکسز نہیں لگائے, اب وہ ٹیکسز لگانا اس کی مجبوری بن گئی تو عوام کہہ رہے کہ تم کیوں ٹیکسز لگا رہے ہو. اس اعتبار سے ایک پارٹی کہتی ہے ایسا ایسا لائحہ لے کر آئے, لے کر آئے, اگر عوام سمجھتی کہ زیادہ بہتر تو اب ایڈمنسٹریشن کو چلا سکتے ہیں ان کو اوپر آنے کا موقع ہونا چاہیے, مگر کتاب و سنت کی بالا دستی, منشور میں خلاف کتاب و سنت کوئی شے نہ ہو اور جو نمائندے اوپر آ رہے ہیں وہ اسکریننگ کے تھرو آئیں گے. تو یہ جو ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم یا مینیمائز کرنا وہ انشاءاللہ آسان ہوگا. پانچویں بات مختصر ہے کہ آزادی اور پابندی کا حسین امتزاج. آزادی فرد کی بھی ہوتی اور ہونی چاہیے, لیکن جب وہ آزادی اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ہو تو پابندی لگے. آزادی شورا کے لوگوں کو بھی ہو اپنی رائے کا اظہار کرے, جس بات کو سمجھتے ڈٹ کے بیان کرے, مگر کوئی ایسا رویہ اظہار کا کہ جو اسکینڈل کھڑا کر دے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہو, جیسے کہ اللہ معاف کرے کہ ایک دوسرے پر زنا کی بھی تہمتیں لگا دی جاتی, تو شریعت کہتی چار گواہ پیش کرو, اگر چار گواہ پیش نہیں کرتے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو آزادی ایک حد تک, اسی طرح سیاسی جماعتیں ہیں اگر ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا تو دیا جائے, مگر پابندیاں ہوں گی. خلاف وہی بات جو پچھلی بات تھی, خلاف کتاب و سنت کوئی منشور میں بات نہ آئے, اسکرین سے گزر کر وہ اوپر آئے جو کم از کم مثال کے طور پر گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو. تو آزادی یقیناً مگر پابندی کے حسین امتزاج کے ساتھ. چھٹی بات, بہت بڑا مسئلہ ہماری اس قوم کا اس ملک کا, فقہی مسائل کا حل کیا ہو؟ یہ تو بڑا سادہ سا جملہ ہے, عام طور پر اس کو بڑے ٹانٹنگ انداز میں پوچھا جاتا ہے, ٹنس کے انداز میں پوچھا جاتا ہے, او جی کس کا اسلام آئے گا؟ ضیاء الحق کا آئے گا, مودودی کا آئے گا, ڈاکٹر اسرار کا آئے گا, بریلویوں کا آئے گا, آل حدیث کا آئے گا, دیوبندیوں کا آئے گا, کس کا اسلام لاؤ گے بھائی؟ یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں. یہ ہے ٹون اصل میں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. اگر اسی ٹون میں یہ پوچھا جائے اے دانشوروں جو مغرب سے مروب ہو, کس کی ڈیموکریسی, تم کس کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو؟ فرانس کی ڈیموکریسی جو ایک عورت کو نقاب کرنے کی آزادی نہیں دیتی, لعنت ان کے اوپر. کس کی ڈیموکریسی؟ امریکہ کی, وہ تو خود متفق نہیں. فرانس کہہ رہے نقاب کے اوپر پابندی, امریکہ تو آزادی, وہ خود اس ڈیموکریسی پر متفق نہیں ہے اور ان کا مکرو چہرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. تمہارے یہاں خود ڈیسائڈڈ نہیں تم کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو, تو تمہارا کیا منہ ہے جو ہم سے بات کرتے ہو کس کا اسلام آئے گا؟ معذرت کے ساتھ یہ تو ہے اگریسو انداز. علمی انداز کیا ہوگا, ٹھنڈے انداز سے بات کیا ہوگی؟ وہ بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کس کے مسلک کا اسلام آئے گا, الحمدللہ اللہ ان علماء کرام کو جزائے خیر دے جو اس مسئلے کو آج سے برسوں پہلے, عشروں پہلے طے کر کے دنیا سے جا چکے. 1952-53 اس ملک کے تمام معروف مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء جمع ہوئے, جس میں سید علماء ندوی صاحب بھی شامل تھے رحمت اللہ علیہ, مولانا مودودی بھی تھے اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام جو آج کے علماء کے اساتذہ کے اساتذہ ہیں, معمولی لوگ نہیں, ایک جگہ جمع ہوئے اس ملک کے 31 علماء اور 22 نکات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ اگر ان 22 نکات
وفاق سے لے کے صوبے اور صوبے سے لے کے ضلع کی سطح تک اور آئلی قوانین تک اگر ان 22 نکات کے مطابق کوئی نظام اس ملک کی حکومت لے کر آتی ہے اسلام کے نام پر تو ہم سائن کرتے ہیں اس کو, یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے جس کو ضرورت ہو ہمارے ساتھیوں سے رابطہ کیجیے آپ کو ای میل کر دیں گے انشاءاللہ. 31 علماء نے سائن کیے کہ ہمیں کوئی اعتراض. میری نافذ معلومات کے مطابق 96 میں وہ دوبارہ ری سائن ہوئے تھے اور میری معلومات جو کہ ناقص ہیں کے مطابق غالباً پچھلے سال مئی میں ان کو دوبارہ ری سائن ہونا تھا جو ابھی تک میرے علم میں کنفرمیشن نہیں آ سکی. وہ ڈاکیومنٹ آج بھی موجود ہے. یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اس ملک کے اندر. ہم کہاں لڑتے ہیں جی میں نے ہاتھ اوپر باندھ لی اس نے ہاتھ نیچے باندھ لی تو کس نے منع کیا, کس نے منع کیا؟ کوئی ایشو اس کے اندر نہیں. ہاتھ آپ اوپر باندھ لیں فلا نیچے باندھ لیں فلا آدمی آمین زور سے کہے فلا آدمی آرام سے آمین کہے, یہاں کون سے اسٹیٹ کا لا انٹرفیئر کرے گا آپ کو؟ کس سے منع کیا؟ یہ تو ہمارے فقہا کے بھی اختلاف رائے موجود تھا, اس امت کے بڑے بڑے ائمہ کے درمیان موجود تھا, آج تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن سمجھ لیجیے اس مسئلے کے اور دو تین پاسبلٹیز. ایک پاسبلٹی ٹاپ پر کتاب و سنت کی بالادستی ہو جس میں ہم کیا کیا آپشن اختیار کر سکتے. مثلا اہل تشیع ایران وہ کہتے ہیں شیعوں کی اکثریت ایران میں تو فقہ جعفری کا نفاذ ہو. ان کے مطابق فقہ جعفری کیا ہے؟ کتاب السنت کی تعبیر ہے. ہمارے لاکھ اختلاف سے ہی وہ اپنی جگہ پر. تو یہ اصول پاکستان میں طے کر لیں. یہاں پہ اکثریت سنی اسکول آف تھاٹ کی ہے تو کتاب السنت کی وہ تعریف جو اہل سنت والجماعت کے ہاں مسلم ہے اس کے مطابق قوانین بنا لیں. ٹھیک ہے, ایک شکل یہ ہو سکتی. ایک شکل اس ملک میں غالب اکثریت حنفی اسکول آف تھاٹ کی. یہ دیوبندی بریلوی اختلافات یہ کچھ عقیدے کے مباحث سے زیادہ ہم نے کھول دیے, ورنہ ان کے عقائد کی کتابیں بھی ایک ہیں, احادیث کی کتابیں بھی ایک ہیں, مسائل کی عملی کتابیں بھی ایک ہیں. تو اگر اس ملک میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے فقہ کے ماننے والوں کی یا فالو کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو توجہ کیجیے گا, رہے گی بالادستی کتاب السنت کی, مگر کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کے لیے اصول وہ لے لیں جو حنفی اسکول آف تھاٹ نے دی. لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس اصول فقہ حنفی کے کس کام کے لیے؟ کتاب و سنت سے مسئلہ اخذ کرنے کے لیے. بالادستی کتاب و سنت ہی کی رہے گی, فقہ حنفی اسلام میں اسلام کے بعد میں, ایک شکل یہ ہو سکتی ہے. تو بالادستی کتاب و سنت کی اور اس کے لیے غالب اکثری جو ہے اس کے فقہ کو لے لیں یا ان کے اصول کو لیں اس سے انفر کر لیں. اچھا نیچے آئیے, ایک لا آف لینڈ بنانا پڑے گا نا. ہاتھ کہاں سے کٹیں گے؟ اہل تشیع کی ایک رائے, اہل سنت و جماعت کی ایک رائے. تو آپ کو لا آف لینڈ کے لیے تو کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا, ایک رائے اختیار کرنی پڑے گی. نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھیں اپنے طریقے کے مطابق نماز, آپ پڑھیں اپنے طریقے کے مطابق نماز, کس سے منع کی ہے؟ یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا کہ مختلف مکاتب فکر کے لیے ان کے اپنے بورڈز بنائے جا سکتے, ان کے اپنے علماء وہاں پر ہوں, ان کے اپنے مکتب فکر کے اصول کے مطابق رہنمائی کریں, حتیٰ کہ عدالت بھی بن سکتی جہاں ان کے اپنے مکتب فکر کے اصول کے مطابق بیٹھ کر جج یا قاضی کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنا شروع کر دیں. اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے. اگر آج اس ملک کے اندر تعلیمی نظام جو کہ مدارس کا ہے, اگر دیوبندیوں کا بورڈ الگ ہو سکتا ہے اور بریلوی حضرات کا بورڈ الگ ہو سکتا ہے, اہل حدیث حضرات کا بورڈ الگ ہو سکتا ہے, تو فقہی مسائل کے حوالے سے جہاں گنجائشیں ہیں ان کے مکاتب فکر کے بورڈ الگ بنا دیں. مسئلہ صرف کا ہے لا آف لینڈ. پورے ملک کے نظام میں جو قانون سازی ہوگی وہاں کسی ایک رائے کو طے کرنا پڑے گا, اس کا اصول آ گیا. باقی نیچے آپ شادی کیسے کریں گے, آپ بیاہ کیسے کریں گے, نماز کیسے پڑھیں گے, عید کی نماز میں آپ 6 تکبیرے کہیں گے 13 کہیں گے, کیجئے جو کرنا, آپ کسی منع. قانون سازی میں لا آف لینڈ میں مسئلہ آتا ہے, وہاں ایک رائے پر اتفاق کرنا پڑے گا. نیچے آزادی اس کی بھرپور دی جا سکتی, اس میں کوئی قطار اس کے اندر رکاوٹ نہیں. زیادہ سے زیادہ آئینی قوانین میں فیملی لاز میں ایک مسئلہ ہے کہ جب یہ طلاق کے معاملات عدالت میں پہنچتے ہیں, شوہر کہتا ہے جی میں نے تو ایک ہی دیے, بیوی کہتی ہے اسے 3 دیے. شوہر کہتا ہے میں تو سلفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں, بیوی کہتی ہے میں حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں. اب کیا ہوگا جی؟ اگر ایسا معاملہ متضاد مکاتب فکر کا ہے تو نکاح کے موقع پر طے کرو, نکاح کے موقع پر طے کرو. اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیش آئے گا, کس اسکول آف تھاٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا اس کے بورڈ سے جا کے فتویٰ لے لو, ختم ہوگا, اس کو امپلیمنٹ کروا لو, ختم ہو گئے بات. تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں, یہ قابل عمل ہے. ہمیں صرف وہ دو چار بات دیکھیں جی, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ان کو یہ کہتے ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں. آپ ان تمام معروف مکاتب فکر کے سلجھے ہوئے علماء کے پاس جائیں,
تو وہاں پہ 100 باتیں جو ہمارے دماغوں میں بھری ہوئی ہیں 90 پیشانے لگیں گی یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. اور ایسے درد رکھنے والے اہل علم ہر مکتب فکر میں موجود ہیں جو یہ رہنمائی دے سکتے ہیں. تو یہ قابل عمل ہے، فقہی مسائل کو بھی اسلامی ریاست میں اوپر سے لے کے نیچے تک طے کیا جا سکتا ہے، اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ چھٹی بات ہو گئی فقہی اختلافات کے حل کے حوالے سے. اس کے بعد ساتویں بات کہ کس طرز کا نظام ہوگا، صدارتی ہوگا جس میں ایک صدر ہے، صوبے بہرحال موجود ہیں اور اختیارات اس کے پاس زیادہ ہیں، یا وہ پارلیمانی جو ہمارے ملک میں رائج ہے. ایک طرف پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سربراہ مملکت ہے اور دوسری طرف سربراہ ریاست ہوتا ہے صدر، بس وہ بیچارہ معذور سا بیٹھا ہوتا ہے، ایک اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کبھی اٹھا دے پوری پارلیمنٹ کو ختم کر دے، ڈیزالو کر دے. تو سربراہ حکومت کو وزیر اعظم کو بھی ٹینشن رہتی کبھی حرکت نہ ہو جائے، اور وہ بیچارہ صدر بیٹھا رہتا ہے اس حمل کے علاوہ، باقی وہ دیکھتا رہتا ہے، بس وہ ایک نمونے کے طور پر بیٹھا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ ہم رہے انگریز کے غلام، اور انگریز کی غلامی میں انڈیا نے بھی یہی نظام اختیار کیا، ہم نے بھی یہ نظام اختیار کیا. آج بھی ملکہ برطانیہ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک نظام کے اندر ایک وہ پھول کی طرح سجا کے رکھا ہوا ہے، باقی ادھر بھی وہ سنویت ہے، ڈویلٹی، ایک طرف پارلیمنٹ موجود ہے اوپر ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ برائے نام اس کا معاملہ ہوا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ رحمتہ اللہ علیہ کہ صدارتی نظام، پھر وہی بات، آج کے صدر پہ قیاس نہ کیجیے گا پلیز، انتظامی اعتبار سے صدر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، صدارتی نظام زیادہ قریب ہے خلافت راشدہ کے، ٹاپ پر ایک اتھارٹی کا معاملہ، اس میں بہت ساری سہولتیں. ابھی ہم 4 صوبوں کو بنا کر بیٹھ کر رو رہے مر رہے، افغانستان میں 50 سے زیادہ صوبے، آبادی ہم سے بھی کم، افغانستان میں انتظامی اعتبار سے 50 سے زیادہ صوبے، آبادی ہم سے بھی کم، تو 18 کروڑ میں 18 بنانے میں کیا جاتا ہے، رفت ہی رہتی، پنجاب بڑا صوبہ ہے، بڑے بھائی کا رول نہیں دیتا، یہ کھا جاتا ہے وہ کھا، لڑتے ہی رہتے اس کے اوپر. انتظامی یونٹس کے اعتبار سے جتنا بڑا دے کوئی حرج کی بات نہیں. پھر یہ کہ شورا کوئی بنانی ہے، شورا بنائی، کیا حرج کی بات ہے، لیکن اوباما بھی کانگریس کا پابند تھوڑی، ہاں اسے پیش کرنا ہوتا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو، لیکن بڑا با اختیار صدر ہوتا ہے امریکہ کا جہاں پہ صدارت نظام موجود. یہ وہ ایولیوشن سے، تجربات سے جو دنیا نے سیکھا، دنیا یہاں تک پہنچی. پھر ایک اگر ہمارا پارلیمانی نظام جو بھی موجود ہے، صدر کے لیے مجبوری ہے، وزارت مالیات کے لیے بدترین آدمی کو وہ اٹھائے گا تو پارلیمنٹ سے اٹھائے گا، فلاں اور ذمہ داری کے لیے پارلیمنٹ سے کھڑا کرے. صدارتی نظام ہو تو شورا آدھی عوام کے مشورے سے ٹھیک ہے، دیکھیے ایکسپرٹ اوپینین چاہیے، صدر پورے ملک کے اندر جو میرٹ کی بنیاد پر لوگ موجود ہیں ان کو اپلائی کرے، عوام کی بہبود کے لیے کس نے اس کو روکا. تو یہ صدارت نظام کو ہم زیادہ ریکمینڈ کریں گے، گو کہ پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، وفاقی ہو، کنفیڈریشن ہو، جو کچھ بھی ہو، ٹاپ پر بالا دستی کتاب و سنت کی طے کر دیں، شورا مشورے کی روح موجود ہو تو یہ سب کچھ جائز ہو سکتا ہے. وہ 10 میٹر والی رسی کی طرح کے، اس رسی کے اندر اندر رہ کر، اس رسی کے 10 فٹ کے دائرے کے اندر اندر رہ کر جو جاؤ تم کر سکتے ہو، اس کو پھلانگنے کی، اس سے باہر نکلنے کی تمہیں اجازت نہیں. 8ویں اور 9ویں بات مختصر ہے. 8ویں بات ہے خواتین کا رول کیا ہو، اس پر تو امت کی علماء کی تقریباً تمام اکثریت کا اتفاق ہے کہ ایک عورت مسلمانوں کی خلیفہ نہیں بن سکتی، پیچھے احادیث تفصیلات موجود ہیں. اس پہ تقریباً تمام کے تمام امت کے عظیم اکثریت علماء کی متفق ہے، ایک عورت خلیفہ نہیں بن سکتی. مگر کیا مشورے میں شامل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں. کس کس لیول پر شامل ہو سکتی ہے؟ ستر اور حجاب، وہ اصولی بات پیش نظر رہے گی، اس کا لحاظ رکھ کر دیکھ لیں. مثلا شورا کے لیے لوگوں کو ووٹ دینا ہے، یا خلیفہ کے لیے ایک عورت دے سکتی ہے؟ دے سکتی، اس کا پولنگ بوتھ الگ ہو جائے گا، اس کے لیے الگ جا کر ووٹ دینے کا موقع ہو جائے گا، دینا چاہے تو دے سکتی. کیا عمر کی بات ہو جو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی سوچا جا سکتا ہے؟ کیا وہ شورا کے رکن بن سکتی؟ اس پہ ڈبیٹ، اس پہ ڈبیٹ بہت زیادہ ہے، اس پہ مباحث بہت زیادہ ہے. پھر وہی بات، صدر حجاب کا لحاظ رکھ کر مشورہ تو وہ بھی دے سکتی ہے. تو کوئی اصول طے کیا جا سکتا ہے باہمی مشورے سے، مگر ٹاپ پر خلیفہ نہیں مل سکتی. صدر حجاب کا لحاظ رہے گا، مشورہ دے سکتی ہے کہ صدر، اس میں بات ہو سکتی ہے. اور کیا شورا کی رکن بن سکتی؟ یہ ڈبیٹبل ہے، اس میں کوئی اصول طے کیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ وہ بات آئی تھی کہ قانون سازی میں وہ بوڑھی عورت نے کھڑی ہو کر سیدنا عمر فاروق کو روکا کہ یہ حق تمہیں نہیں دیا اللہ کی کتاب نے، گویا ایک عورت کا مشورہ مانا گیا اور قانون نہیں بنا. اور ضمنی مثالیں کی بہت قیمتی ہیں، صلح حدیبیہ کا دور ہے اور 1400 صحابہ کرام, صرف مشورے کی مثال دینا چاہ رہا ہوں, غلبہ نہ غلبہ دین تو بعد میں ہوا. صلح حدیبیہ کا دور, 1400 صحابہ کرام کھڑے راہ میں روک لیے گئے, اللہ کے رسول کہتے ہیں احرام کھول دو, نہیں کھولتے. کس نے مشورہ دیا؟ فرسٹ لیڈی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, یا رسول اللہ آپ کھول دیجئے, سب کھول دیں. اب آپ سوچیں, ابو بکر بھی وہاں موجود, عمر فاروق بھی وہاں پر موجود, عثمان غنی بھی وہاں پر موجود, علی مرتضیٰ بھی وہاں پر موجود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. مشورہ کہاں سے آیا؟ خاتون سے. اور قبول بھی ہوا اور عمل بھی ہوا. 1400 کے 1400 نے احرام کھول دیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر, یہ اس طرح سے عمل کو دیکھنے کے بعد. تو یہ رول خواتین کا بھی ہو سکتا ہے. باقی وہ جو بحث ہے وہ معاشرتی نظام میں ہو چکی, کیا عورتیں کام کر سکتی, اس پہ بحث ہو چکی ہے. شرعن یا اصلاً یوں کہیے کفالت کی ذمہ داری عورت پر ہے, مجبوراً کہیں کرنا پڑے تو حجاب کا لحاظ رکھے. یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے, اس پر صرف دستوری نکات کا بیان تھا, اس سے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. اور نوی بات جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے ہے. غیر مسلم رہ سکتا ہے اسلامی ریاست میں, بشرطے کہ اس کی بالادستی کو اسے قبول کرنا ہوگا اور وہ ذمی بن کر رہے. ذمی گالی نہیں ہے, اور وہ جزیہ لے گا جو ظلم نہیں ہے. اسلامی حکومت کی بات, اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرے گا, اس کے تحت وہ رہے. بالادستی قبول کر کے تو اس کی جان, بلکہ اور آگے بڑھے, اس کے عقیدے, اس کی جان, اس کے مال, اس کی آبرو اور اس کی عبادت گاہ کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری. یہ اتنا اہم مسئلہ سمجھ لیجیے. تسلیم کر لیا, اس سے جبرن اسلام قبول نہیں کرایا جائے گا, اس کو عقیدے کی آزادی. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وہی عیسائی تو عیسائی بنانا چاہے بنا لے, اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کے عیسائیوں پر بات کرنا چاہے کر لے, باہر نہیں کر سکتا, پبلکلی نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ ریاست ایک نظریے کی بنیاد پر بنی ہے, نظریے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں تمہاری تبلیغی جماعتیں جاتے ہیں امریکہ میں کام کرتی ہیں, اور ہم اگر عیسائیت کا پرچار کرتے ہیں افغانستان میں تو ہمیں روک کے بالکل روکیں گے. کیوں؟ طالبان افغانستان نے اگر ایک اسلامی حکومت قائم کی تھی, امارت اسلامی, وہ نظریے کی بنیاد پر تھی. نظریے کا باغی وہ واجب القتل ہوتا ہے. باغ آلو امریکہ نے کانسٹیٹیوشنلی, کانسٹیٹیوشن کی بیسس پر عیسائیت کو اپنی ریاست کی بنیاد قرار نہیں دی. آج قرار دے دے تو اس کو حق ہے کہ وہ ہمیں روکے. ہماری ریاست اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہوگی, اسی کو اس کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے. گھر میں کر لے, اپنی عبادت گاہ میں کر لے, اور وہ ٹیکس جو دے گا اس کے اگینسٹ اسلامی ریاست اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کرے. یہ ہے اصل بات سمجھنے کے اعتبار سے. اور یاد رکھیے اسلامی تاریخ میں مثالیں, ایک وہ دور جب ہم آپس میں لڑتے رہے, خانہ جنگیاں رہیں, تب بھی ان علاقوں میں جہاں غیر مسلم ہمارے تحت ذمی بن کر رہتے تھے انہوں نے بغاوت نہیں کی. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں نہیں کی؟ کہا اس سے نہیں کی کہ جو حقوق ان مسلمانوں کے یہاں ملتے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ بھی نہیں دیں گے. اور حد یہ ہے, کبھی خانہ جنگی کی وجہ سے یا اور حالات کی وجہ سے اگر کسی علاقے میں مسلم حکمران ذمیوں کو ان کے حقوق ادا نہ کر پائے تو اتنے پیریڈ کا جو جزیہ وصول ہوا تھا وہ ان غیر مسلموں کو واپس بھی کر دیا گیا. بس میں اسی پہ اتفاق کروں, وقت بہت ہو گیا, آپ کے سوالات بھی ہوں گے. یہ دستوری نکات تھے, یہ اصولی بنیادی باتیں تھیں, یہ اصولی بنیادی باتیں تھیں. ایک چھوٹی سی بات, اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہوگی, شورا کے لوگوں کی بھی ہوگی. سیدنا عمر فاروق پوچھتے تھے ابھی تمہیں ہم نے ذمہ داری دی ہے, بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے, تمہاری بیلنس شیٹ کیا ہے. جب ذمہ داری ختم ہوتی تھی پھر کھاتا کھلتا تھا, بتاؤ تمہاری بیلنس شیٹ کیا ہے, کہاں سے آیا. تو یہ شورا کے جو ارکان مقننہ میں بیٹھیں گے یا اور ذمہ داران, اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. اور وقت کے خلیفہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. سلمان کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ عمر فاروق سے فرماتے لا نسمع ولا نطیع, نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. بھائی کیوں نہیں سنو گے؟ فریڈم آف اسپیچ کیوں نہیں سنو گے؟ یہ کپڑا آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ آپ کا جسم ماشاءاللہ بڑا توانا ہے, ہمیں جو کپڑا غنیمت کے مال سے ملا اس میں تو یہ لباس نہیں مل سکتا تھا. سیدنا عمر فاروق نے جیل نہیں بھجوایا, غائب نہیں کروایا سلمان کو رضی اللہ عنہ. بیٹے سے کہا عبداللہ سے بیٹا بتائیے. بیٹے نے کہا جو حصہ مجھے ملا تھا مال غنیمت میں سے کپڑے کا میں نے ابا جان کو دیا, ابا جان نے اس کو اپنے لباس اپنے کپڑے کے ساتھ ملا کر یہ لباس تیار کرایا. سلمان کہتے الان نسمع ونطیع, اے عمر اب سنیں اور اطاعت کریں. یہ اکاؤنٹیبلٹی والا حصہ بھی اس میں لایا جا سکتا ہے. بس باقی وہ جو خد و خال ہے وہ عام باتیں ہیں جو معروف ہیں ہمارے ہاں, وہ ڈاکٹر صاحب کی کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی بات خیر کی بیان ہوئی ہو اللہ ہمارے ذہنوں میں بٹھائے اور اس آئیڈیل تک پہنچنے کے لیے آج ہماری جد و جہد کا جذبہ عطا فرمائے, اور کوئی بات اگر خلاف حق میری زبان سے نکلی اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہمارے ذہنوں اور دلوں سے اس کو نکال دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جو لوگ جا رہے صرف دو منٹ اگر بات سننے چلتے چلتے, یہ آپ نے ایک محنت کی ہے اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمارے ساتھیوں نے فیڈ بیک فارم آپ کو دیا تھا جو آپ نے فل کر کے واپس کیا, اور اس کے نتیجے میں جتنے فارمز ہمیں ملے اس کا ایک تجزیہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ میری باتیں نہیں آپ لوگوں کی باتیں سے سن لیجئے اس کو. نمبر ایک پہلا سوال تھا کہ آج خلافت کا سنہرا دور واپس آ سکتا ہے. 83% لوگوں کی رائے, 83% لوگوں کی رائے ہاں, اور 12% نے کہا کہ نہیں. نمبر دو, واقعی خلافت راشدہ اس دنیا میں حقیقت کے طور پر موجود تھی, 94% 94% ہاں اور 4% کم و بیش نہیں. نمبر تین, اسلامی نظام سیاست میں سماج عدل اپنا وجود رکھتا ہے؟ کوشچن مارک. ہاں میں 92% لوگ ہیں اور نہیں میں 7% 7% لوگ. نمبر چار, اسلام کے پاس موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ عادلانہ نظام موجود ہے؟ کوشچن مارک. 92% لوگوں نے کہا ہاں اور 8% لوگوں نے کہا نہیں. نمبر پانچ, کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ 9% نے کہا کہ نہیں, معاف کیجئے گا, 9% نے کہا کہ ہاں ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, اور 89% لوگوں نے کہا کہ نہیں. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ان سے گزارش ہے کہ اگلے دو مہینے بھی تشریف لائیں. اگلے مہینے ہم سمجھیں گے کہ اس ملک مملکت خداداد پاکستان میں نظام خلافت کے امکانات اور اس کا طریقہ کار, یہ کرنے کا کام اصل آئندہ مہینے ہمارا عنوان ہوگا, اس پاکستان میں نظام خلافت کے امکانات اور اس کا طریقہ کار. تو کم از کم جن 89% لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھیں گے نہیں, انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں گے, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, اگلے مہینے میں ہم آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. چھٹی بات, 100% ہے ہاں میں, اللہ کی حاکمیت قبول کر کے ہی ہم دنیا میں باعزت قوم بن سکتے ہیں. 100% لوگوں نے کہا ہاں, لیکن قبول تو ہم نے کر رکھی ہے لا الہ الا اللہ, اس قبول کے بعد اس کا اظہار عمل میں ہو تب ملے گی عزت انشاءاللہ تعالی. 1.5 ارب مسلمان کافر نہیں, اللہ کو معبود مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا اور اس کے دیے ہوئے نظام خلافت کو قائم کرنا یہ وہ کام ہے کہ جس کے بعد ہمیں انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں عزت مل سکے گی. یہ سوالات ہیں, جو ساتھی واقعتاً جانا چاہ رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں, باقی جو بیٹھے تو اچھی بات ہے. جی ٹھیک, مجھے کہا گیا ہے کہ اگلے مہینے کا پروگرام بتا دیجیے, میں بتا چکا ہوں, اور دوبارہ شکریہ کہ موسم کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی, اور یہ آپ کے جذبے کو اور آپ کے جو بھی انٹرسٹ ہے آپ کا اس کو شو کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے, اور خصوصاً ہماری قریبی مساجد کے ائمہ بھی تشریف لائے ہیں اور مسلسل بعض علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارشات آپ ساتھیوں کے سامنے رکھتا ہوں, یہ ہمارے بزرگ ساتھی ہیں, مساجد کے خطباء اور ائمہ بھی ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت قبول کرتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری محفل کو رونق بخشتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول کرے اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں گے انشاءاللہ, تو مل جل کر اس دین کے کام کو اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھا سکیں گے. جی ایک بات شیئر کی گئی ہے کہ 15 اپریل 2010 کو جامعہ اشرفیہ لاہور میں کل پاکستان سحر روزہ 152 جیت علماء کرام نے متفقہ طور پر اعلان کیا تھا کہ موجودہ نظام حکومت اسلامی نہیں ہے, اور اس موجودہ نظام کے ذریعے اسلام کا عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکتا. اور اسی اعلامیے میں, یعنی اسی اعلان میں جو 15 اپریل 2010 152 علماء نے دیا, 22 متفقہ نقاط کا ذکر بھی کیا گیا تھا, اور اسی اعلامیے میں یہ بات بھی طے شدہ موجود ہے کہ اس ملک میں ہمیں انقلابی جد و جہد کرنی ہے مگر غیر مسلح اور مطالباتی مظاہراتی تحریک کو برپا کر کے ان حکمرانوں سے مطالبہ کرنا ہے کہ اس زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کریں. یہ پچھلے سال 15 اپریل 2010 کا اجتماع تھا, 152 علماء کا جامعہ اشرفیہ لاہور میں. اسی بات کو اگلے مہینے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا امکانات ہیں اس ملک میں اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. چاہیے. اگلے مہینے اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو رہے گی. اب کچھ سوالات مجھے بتایا گیا پچھلے مہینے کے ہیں جو کہ غالباً آج کے ٹاپک سے متعلق ہیں. میں اپنی ممکن حد تک کوشش کروں گا کہ اس کے جواب ان کے جوابات دوں. جی سوال ہمارے بھائی ہیں اسد فاروق صدیقی صاحب کہ تنظیم اسلامی سیمز ٹو اسٹرک ناؤ ایٹ سیمینارز اینڈ کانفرنسز, واٹ پلانز ڈو یو ہیو فار فیوچر مور کانکریٹ ایکشنز. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم کچھ سیمینار بھی کر رہے ہیں, کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم فٹ پاتھ پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ درس کرتے. ہم اس شہر کے وہ علاقے جو مالی اعتبار سے کمزور سمجھے جاتے ہیں, میں آپ کو دعوت دوں گا آپ جب چلنا چاہیں ہم آپ کو فٹ پاتھ پر اور روڈ پر ہونے والے دروس میں بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ, اور کچھی بستیوں میں ہونے والے پروگرامس میں بھی لے کے جائیں گے. جو کماڑی جو میں خود ایک جگہ کل گیا, اور اورنگی میں بھی, کورنگی میں بھی, لاڈلی میں بھی, بنس روڈ میں بھی یہ پروگرامس ہو رہے ہیں. یہ جگہ پچھلی مرتبہ ایک سوال اٹھا تھا کہ بڑا لیوش ایک جگہ ہے جہاں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اللہ اس جگہ جن لوگوں کو اللہ نے جگہ دی ہے جو بھی مالکان ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آخرت کمانے کے لیے یہ جگہ بغیر کسی معاوضے کے ہمیں فراہم کی تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. الحمدللہ اسی دھوپ میں ٹینٹ لگا کر بھی ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں. آپ کبھی شرکت کرنا چاہیں تو ہمیں بتائیے. ٹینٹ لگے ہوئے پروگرامس بھی انشاءاللہ اگلی بار کو ہمارے پروگرام ہونے والا ہے. ساتھ ہی اگر اس کا مقام بتا سکیں تو بتا دیجیے تاکہ جو بھائی ہمارے سوال کریں وہاں پر آئیں. تو گویا یہ سیمینارز اور کانفرنسز بھی یقیناً عوام کی اویئرنیس کا ذریعہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس میں یہ آبیاری پیدا کرنا کہ نظام خلافت کی یہ برکات ہوں گی اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہی, ہم مستقل کام کر رہے ہیں. اسی کے لیے دروس قرآن, اسی کے لیے مختلف کورسز, اسی کے لیے دورے ترجمہ قرآن, اسی کے لیے گشت کا عمل, اسی کے لیے منکرات سے روکنے اور سمجھانے کے لیے مہمات جو سڑکوں پر ہوتی ہیں. پچھلے جمعے ہفتے اتوار آج بھی وہ غالباً سلسلہ ہمارے بات ساتھی کر رہے ہوں گے کئی مقامات پر, تو کبھی ہم آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر وہ ایک مجموعی قوت و جمع ہو جو مطالبہ لے کر پھر واقعتاً وہ دھرنا نہ دے جو ایک آدھ دن کا ہو, بلکہ وہ دھرنا دے یا تو اللہ کا دین آئے گا یا پھر اللہ تعالی اپنی ذات کے لیے ہمیں قبول فرما لے, شہادت کا رتبہ عطا فرما دے. اسلامی ریاست میں ہر حکم کو خدائی حکم قرار دے کر نافذ کیا جاتا ہے, ایسی صورت میں اختلافات کیا ہوگا, کیسے ہوگا, پتہ نہیں, یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہا, معاف کیجیے گا. پاکستان میں معاشی مسائل کی بنیاد آبادی کا دباؤ ہے. شاباش, ضروری ہے کہ اس آبادی کو کنٹرول کیا جائے. یہ تھوڑا سا سوال کچھ ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہیں. اسلامی ریاست میں ہر حکم کو خدائی حکم, یاد رکھیے جہاں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی واد نص موجود ہے وہاں کوئی آپشن نہیں, لیکن انتظامی نوعیت کے جو احکامات اوپر سے آتے ہیں وہ خدائی حکم نہیں ہوتے. مثال کے ٹریفک ہمارے ہاں جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر ہم ڈرائیو کرو تو کہ رائٹ پہ کوئی ڈرائیو کروانا شروع کر دے, نظام اس کا بنا دے, کیا منع. آج چھٹیاں بچوں کی پتہ نہیں ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں, مثال کے طور پر لکیر یا فقیر ہیں جون جولائی میں چھٹیاں کرتے ہیں, یہ کوئی خدائی حکم تھوڑا ہی, انتظامی مسئلہ ہے. کل آپ طے کر لیں جولائی اگست میں کریں گے, اور میری تو خواہش ہے کہ اگلے 10-15 سال جو انہی گرمیوں میں رمضان آئے بچوں کے اسکول آف ہو کتنا آسان ہو جائے گا, بچوں کے لیے بھی ان کے ماں باپ کے لیے بھی. تو یہ انتظامی مسئلہ ہے, ہر آنے والا انتظامی فیصلہ خدائی حکم نہیں ہو سکتا, مگر جب وہ طے ہو گیا تو جائز حکم ہے نا, ماننا پڑے گا. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کراس کر لوں, ابھی اس نے 2 منٹ کے لیے ریڈ کیوں کیا, 1 منٹ کے لیے کیوں نہیں, پھر کیوس ہو جائے گا. تو انتظامی معاملات ہمیشہ خدائی حکم نہیں ہوتے, صحیح پلیٹ فارم پر اس کو بیان کیا جائے اور اس کے دلائل پیش کیے جائیں. آئیڈیل اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہوں تو اس میں عمل درآمد ہو سکتا ہے اس کی کریکشن کے لیے. باقی آبادی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ایک کتیا معذرت کے ساتھ کتنے بچے دے دیے سب کو پتا ہے, مگر آپ اپنے محلوں میں دیکھ لیں کتنے کتے نظر آتے ہیں, اور انسان کیا ہے, بچہ کتنے عرصے میں پیدا ہوتا ہے سب کو پتا ہے. ٹینشن نہ لیں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بعد میں بھیجا. سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 9, 10, 11, 12, زمین پہلے سجائی انسان کو بعد میں بھیجا. اللہ کا نظام دیکھیے, بچہ ماں کے بدن سے باہر بعد میں آتا ہے, مگر اس ماں کے وجود میں اس آنے والے بچے کے لیے غذا اللہ پہلے پیدا فرماتا ہے. رازق ہم نہیں, اگر ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تو یہی مصیبت ہے جس سے آج ہم لوگ مبتلا ہیں. رازق اللہ ہے. قرآن نے کہا سورہ ہود آیت نمبر 6 12ویں پارے کی پہلی آیت کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر
کرنا ہو. حدیث میں ہے ترمذی شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر تم ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا. جو صبح اپنے آشیانوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ آبادی کا زیادہ ہونا نہیں، ہمارا مسئلہ اللہ پر اعتماد کی کمی کا ہونا ہے. اس ملک میں اتنی پرتشدد سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، کیا اس دوران خلافت کا نظام رائج ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں بےشمار فرقے نہ کہیں مسالک کہیں، اس کا جواب آ چکا. اتنی پرتشدد سیاسی جماعتیں تو ٹکراؤ تو میرے بھائی ہوگا. دور نبوی میں دیکھیں ابو جہل ابو لہب تو بیٹھے ہوئے نہ سردار بنے ہوئے، ٹکراؤ اس سے بھی ہوا. تو ٹکراؤ تو ہوگا، مگر جب ایمان والے اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے میدان میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی انشاءاللہ. یہ قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ البقرہ میں، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، کہ بارہا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے فضل سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. کوشش تو کر لیں، اللہ پر ہم اعتماد تو کریں. اللہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، اور حدیث بخاری شریف کی مسلم بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے میں اسے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بارش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے دو ہاتھ بھر میں اس کی طرف جاتا ہوں، اور میرا بندہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اسکول والا سوال میں پچھلے مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تو پچھلے مہینے کے سوالات تھے، اب اس مہینے کے سوالات ہیں. مغربی معاشرے نے اسلام کا نظام عدل اپنایا، اڈاپٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ آج ترقی اور امن و سکون کا ضامن ہے. ہماری ایک سیاسی جماعت بھی نظام عدل کو اپنا منشور قرار دیتی ہے، کیا ہم اس جماعت سے تعاون کر سکتے تاکہ خلافت کا پہلا فیس امپلیمنٹ ہو سکے؟ مغرب وحی الہی سے عاری، مقصد دنیا ہی کی بہتری، کچھ ان کو معاشی فراغت مل چکی ہے اس لیے انہوں نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کر لیے جن کو دیکھ کر ہم متاثر بہت زیادہ ہیں. کہاں سے لے کر آئیں گے ہم سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ؟ مغرب سے، جس بیچارے نے خود بھیک مانگی ہے سیدنا عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل ویلفیئر سسٹم سے جو متاثر ہیں، ان کے نظاموں کو مرتب کرنے والے نظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کر لے کر آئیں گے. تو اصولی بات، مغرب نے اسلام کا اگر واقعتاً نظام عدل اپنایا ہوتا تو آج عراق کی حالت نہ ہوتی، آج افغانستان کی حالت نہ ہوتی، آج ایک وہ دوائی، ایک وہ میڈیسن جو کسی مہلک مرض کے لیے تیار ہوئی امریکہ میں اور جو اس کے سائیڈ افیکٹس سامنے آنا شروع ہوئے، تو اس ملٹائی نیشنل کمپنی نے اپنی گورنمنٹ آف امریکہ سے یہ اجازت دی کہ ٹھیک امریکہ میں اس کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن کیا ہمیں اس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہے؟ تو امریکہ کی گورنمنٹ نے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. کیوں؟ وہ جانور ہے کیا؟ ایک امریکن انسان ہے، ایک نان امریکن جانور ہے کیا؟ Is this justice? یہ عدل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مغربی مفکر وہیں بیٹھا ہوا کہتا ہے ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح جہاز بنائے، ہم نے سمندر میں جا کے تیرنا سیکھ لیا، آپ دو سے بنا لی مچھلیوں کی طرح تیر رہے، لیکن زمین پر رہ کر انسانوں کی طرح زندگی کیسے بسر کی جائے یہ آج تک ہم سمجھ نہیں سکے ہیں. کس جسٹس کی بات کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑا بھی گورنمنٹ آف امریکہ نے جو ہے وہ پلان دیا وہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جب ان کا بیڑا غرق ہوا اور ان کے بڑے بڑے سی ای اوز اینڈ سی او اوز نے کہا کہ ناؤ وی ہیو ریئلائز وائی اسلام از پروہیبیٹڈ انٹرسٹ. جب ہمیں پتا چل گیا کہ اسلام نے کیوں انٹرسٹ کو منع کیا، تو بگ شارٹس جو تھے فائنینشل انسٹیٹیوشن کے بڑے بڑے اونرز، ان کو جو پیکج گورنمنٹ آف امریکہ نے دیا اس کا مور دین 50% ان چند اونرز کی عیاشیوں کی نظر ہو گیا. یو سے دس از جسٹس؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دس از ڈبل اسٹینڈرڈ، دس از ناٹ جسٹس. تو اب بھی وہ جسٹس سے بہت دور ہیں. ہاں کچھ انسٹیٹیوشنز انہوں نے ضرور ڈیولپ کیے جو بقول اقبال کے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اصولی بات کیا ہے؟ آپ نے اگلا سوال کیا کہ کیا ہماری ایک جماعت بھی نظام عدل کو اپنا منشور قرار دیتی ہے تو کیا ہم ایسی جماعت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ کاشف صاحب کوئی اگر ہیں تو باہر چلے جائیں، ان کی گھر کی خواتین انتظار کر رہی ہیں. کاشف صاحب
جی جس سیاسی جماعت کی اگر آپ بات کریں دیکھ لیجئے اس کا منشور اسلامی ہے کہ غیر اسلامی. عدل کی بات تو امریکہ بھی کر رہا ہے, یورپ بھی کر رہا ہے, اور ہندو بھی کر رہا ہے, مسلمان بھی کر رہے ہیں. ہم اس عدل کی بات کرتے ہیں جو رب کے نظام کے نفاذ کے بعد ہو. اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو رب کے نظام کے نفاذ کے لیے محنت کرنا چاہتی, اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو رب کے نظام کے نفاذ کے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آتی ہے, تو انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوگی, ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. مگر صرف عدل نہیں جو آپ کی میری نگاہ میں عدل ہو, عدل ہو جو العادل اللہ کی نگاہوں میں عدل ہو, اس کے دیے میں نظام کے تحت ہو, اس کے نفاذ کے پیش نظر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی. پر تشدد سیاسی جماعت دوبارہ گیا, ہماری حکومت تاخوتی طاقت کے زیر اثر اسلام دشمنی فیصلے کر رہی ہے, عوام کی طرف سے بغاوت کی کیا صورت ہوگی؟ یہ اگلے مہینے کا ٹاپک ہے, اجتماعی جد و جہد مطالباتی مگر غیر مسلح اس پاکستان کے تناظر میں وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اگلے مہینے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اور اگر ہمارے دین بھائی نے سوال تم کو جلدی ہو تو رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب سے آپ مکتبے سے حاصل کر لیجیے. کیا اسلام میں جمہوریت کی کوئی حیثیت ہے؟ جی ہاں, ایسی جمہوریت جس میں اکثریت کی بات کو مانا جائے مگر وہ اکثریت کی بات اللہ اس کے رسول کی بالادستی کے خلاف نہ ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مثلاً گھر میں پانچ لوگ ہیں, تین بچے, شوہر, ایک بیوی, کچھ مہمان آ رہے, تین لوگوں نے کہا کہ چائے بنا دیں, تو مان لیں گے ان کی بات کو, حالانکہ ہے تو گرمی لیکن مان لیں گے. پینے کا نہیں, لسی پلا لیں, لسی پلا لیں گے. پانچ کے پانچ کہیں شراب پلا دو, 100% ڈیموکریسی, کیا خیال ہے؟ مانیں گے؟ یہ جمہوریت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ملک کے اندر اسلامی ریاست ہے, قوانین سازی ہو رہی, ایڈمنسٹریشن کے کام چل رہے, طے کر دیا بھائی چھٹیاں جو ہے نا وہ اگست اور سپٹمبر میں ہوں گی, امپلیمنٹ کر دیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں, یہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف جانے والی شے نہیں. تو ایسی بات اکثریت کی ماننا جو کتاب و سنت کے اگینسٹ نہ جائے, اگر اس کو کوئی ڈیموکریسی کہتا ہے, اگر اس کی گنجائش موجود ہے, مگر ایسی اکثریت اور اکثریت کی ایسی بات جو کتاب و سنت کے خلاف لے جائے اور اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے, تو ایسی جمہوریت اسلام میں حرام ہے. قرآن نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم زمین میں رہنے والوں کے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ایسی جمہوریت حرام. آج کل سیاسی حکمت عملی کے نام پر منافقانہ طرز عمل اپنایا جاتا ہے. سیاسی حکمت عملی اور منافقانہ طرز عمل کے فرق کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ میں نے آج کی سیاست پر بات کرنا پسند نہیں کیا. یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو منافقت کہہ لیں, فسق کہہ لیں, فجور کہہ لیں, میں نے اس میں ڈسکشن کیا نہیں, نہ وہ موضوع تھا. ہمارا موضوع تھا اسلامی نظام سیاست کیسا ہوگا, اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے غلط بھی ہو رہا ہے اس کی مجموعی اعتبار سے نفی کر چکے ہیں. اسلامی نظام خلافت کے قیام میں عام آدمی کا رول کیا ہوگا؟ عام آدمی کے لیے نماز بھی فرض ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. عام آدمی کے لیے, مسلمان کے لیے دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے, سورہ شورا آیت نمبر 13, اقیم الدین, دین کو قائم کرو. اس نظام خلافت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے. کس طرح یہ کام ہوگا ابھی اشارہ ہوا, اگلے مہینے ڈسکشن ہوگا. ہم حکومت پر بلیم کر کے اپنے آپ کو کنی کترا کے نکال نہیں سکتے. یہ حکومت ہمیں گندا پانی اگر دے رہی تھی تو ہم نے وہ پانی چھوڑا, منرل واٹر پرچیز کیا. یہ اگر گورنمنٹ اور سے اگر میں بجلی نہیں دیتی, ہم نے جنریٹر لگا لیا. ایسا ہی ہے نا, کبھی ہم نے کہا کہ کیونکہ حکومت گندا پانی دے رہی تو ہم پی لیں؟ نہیں, نہیں پیتے بھائی. کے سی بجلی نہیں دے رہی تو ہم بیٹھے رہے ہاتھ جہاں کرے؟ نہیں, ہم نے یو پی ایس لگا لیے, ہنگامے بھی کر لیے. اگر یہ حکومت شریعت نہیں دے رہی تو اس کے مطالبے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. یہ حکومت کاروباری طبقات پر ٹیکسز لگاتی ہے, سیلس ٹیکس لگاتی ہے, کیا وہ بیٹھے رہتے؟ ہاں جی, حکومت نے کہہ دیا مان لو بیٹھے رہتے, نہیں نا, آتے نا میدان میں. تو اگر یہ حکومت شریعت نافذ نہیں کر رہی, ظلم کر رہی ہے, تو اس کے لیے آواز بلند کرنا ہر عام آدمی پہ فرض ہے, اور اس کے لیے میدان میں آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. گو کہ خواتین بھی محفل میں شریک ہیں, ان کا دائرہ کار گھر تک محدود ہے, وہ قلم کے ذریعے کچھ کر سکتی ہیں. کریں, اپنے بچوں میں ایمان کا جذبہ پیدا کریں, جہاد کا جذبہ پیدا کریں, اپنے مردوں کے لیے سکون گھر میں فراہم کریں تاکہ باہر وہ مرد نکل کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں شریک ہو سکے. معاف کیجیے گا, میں جلدی سے بولوں کہ نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے. تنظیم اسلامی نے عمران خان کے دھرنے کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہمیں تو بہت سارے دھرنوں کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے, اب اندر کی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کون کس کو آگے لے کر آ رہا ہے, کون کس کو پیچھے لے کر جا رہا ہے. یہ دھرنا اگر کامیاب ہو گیا تو اسلام آ جائے گا؟ بتائیے, تو پیش نظر کیا ہے؟ صرف دھرنا دینا یا اسلام کا غلبہ؟ ہمارے پیش نظر اسلام کا غلبہ ہے، چاہے سور اسٹیڈیم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے جب بھائی نے سوال کیا فلاں جماعت کا ساتھ دیتے، میں نے کہا چیک کریں، ان کے مشہور میں بالا تر بات یہ کہ دین کا غلبہ مقصود ہے، اگر نہیں تو بھائی پھر مجبوری کے ہم ساتھ نہیں دے سکتے، واللہ اعلم۔ خلافت موجود نہ ہو تو اس کے لیے کوشش کرنے والے امیر کا انتخاب کیسے کریں گے؟ خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ جس شخص پر اللہ یہ دین کا تصور واضح کر دے کہ دین غلبہ چاہتا ہے اور ابھی مغلوب ہے، وہ کھڑا ہو، وہ پکار لگائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے لگائی، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اس دین کے کام کے اندر۔ تو یہاں جو قائم ہوگی جماعت وہ اس نبوی طریقے کے مطابق کہ نبی کھڑے ہو کر پکارتے رہے، جس کو اتفاق ہے وہ آگے جوائن کرے، جس کو اتفاق نہیں وہ جوائن نہ کرے، ورنہ وہ ممبر شپ اور اس طرح کے معاملات لے کر آئیں گے۔ اچھا آج ہی ہے نا، چار سال کے بعد تو بدلے گا نا، ابھی سے اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جائے گی۔ تنظیم اسلام اسی بنیاد پر قائم ہوئی، مولانا ڈاکٹر صاحب نے پکار لگائی، کون ہے جو اس سے اتفاق کرتے آئے، مضبوط کرے، وہ تشریف لے گئے، ان کے بعد محترم حافظ عاقب سعید صاحب ہمارے امین ہیں، وہ انہیں کا تسلسل کو ڈاکٹر صاحب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اب جن کو اتفاق تھا وہ بیعت کر کے موجود ہیں۔ یہ عملی مثال آپ کے سامنے تنظیم اسلامی کی ذہن موجود ہے۔ شخصی بیعت خلافت کے علاوہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اصول عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی خلافت شخصی خلافت ہی تو تھی، دو کے صحابہ کرام کے لیے مشورہ موجود تھا، یعنی خلیفہ ایک تھا، مشورہ مسلمانوں کا شامل تھا۔ اس کے بعد جو تحریکیں چلیں، ایک شخص امیر ہوتا تھا، سیدنا حسین کی تحریک چلی، امیر ہوئے، باقی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تحریک کے اندر۔ یہ بات آج بھی کی جا سکتی ہے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے۔ خلافت راشدہ بہترین نظام تھا، لیکن اس کی بقا کیوں ممکن نہ ہوئی؟ یاد رکھیے گا، آج بھی جو ہم بات کریں کہ اسلام مستقبل میں قائم ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہوگا کہ نہیں؟ تو دنیا نے ختم ہونا ہے، تو بقا تو رسولوں کی نعرے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، رسولوں کے لائے ہوئے نظام کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ آپ کا میرا یہ کہ اس کے غلبے کی جد و جہد آپ کا میرا فرض ہے، میں اس فرض کو ادا کرتا ہوں تو کل میں کامیاب ہوں گا، ورنہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ موجود دور میں اتنے سارے گروہ یا فقہ موجود ہیں، ہم کس گروہ کو دیکھیں جو کہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 بنے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے، ایک جائے گا جنت میں۔ کون؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ وہ گروہ ہیں، امت کا عظیم گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، یہ سب اس میں شامل، جو یہ کہتا ہے اہل سنت والجماعت سنت کو اتھارٹی اور جماعت صحابہ کو معتبر سمجھتا ہے، ان کے اصول وہیں جا کر جڑتے ہیں۔ اس تصور کو ذہن میں رکھیے، یہ تمام معروف مقادر فکر، معروف مقادر فکر جو مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی ساری جڑ بنیاد جڑتی ہے اہل سنت والجماعت کی سنت رسول اور جماعت صحابہ سے۔ تو دیکھیے، جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، کیا ان کا رابطہ پیچھے سلف سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، اور وہ کتاب و سنت اور جماعت صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اسی کے متعلق فرمایا آپ نے کہ وہ گروہ جائے گا جنت میں جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ کیا طالبان طرز حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ دو منٹ میں اس طرح کے جوابات دینا مشکل بھی ہے، سوال کر لینا بہت آسان۔ نمبر ایک، ہم اگر فیور کرتے ہیں تو طالبان افغانستان کی، امارت اسلامی کی فیور کرتے ہیں جو انہوں نے قائم کی، مگر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک رات ہمارے ہم سوئے اور صبح اٹھتے سارا اسلام غالب ہو جائے؟ 1979 سے وہ افغانستان کے لوگ حالت جنگ میں تھے، یہ طالبان افغانستان جنگی حالت میں آئے اور جنگی حالت میں چلے گئے۔ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیڈیل سسٹم دے پاتے ہمیں کیا؟ جس کے آج ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی، تو دیکھیں کن حالات میں آئے، کن حالات میں چلے گئے، مگر جن ہنگامی حالات میں آئے اور جن ہنگامی حالات میں چلے گئے، تو وہ اصول جو شریعت نے عطا فرمائے اس کا کچھ نظر تو ہمیں آیا نا، کہ جب قندھار کا گورنر ڈاکٹر کچھ گواہ اس چیز کے کہ وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتا ہو اور سائیکل کے اوپر سواری کرتا ہو، اور جب اس کے ساتھ ہم جاتے ہو تو مارکیٹیں رات کو کھلی ہوتی ہوں کہ چوری کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ چوری کروں گا تو 10 ہاتھ کاٹنے کے لیے مجھے دکھائی دیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ مگر جب آپ طالبان افغانستان میں گفتگو کرنا ہے، کرانا چاہیں، تو ذہن میں رکھیے وہ حالت جنگ میں آئے، حالت جنگ میں چلے گئے تو کیسے وہ آئیڈیل ترین سچویشن ان کے دور میں آ جاتی, یہ امپریکٹیکل بات ہوگی. مگر جتنا وقت ان کو ملا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امن و امان اور شریعت کے نفاذ کے وہ پہلو جو کہ دین کا تقاضا ہے کسی درجے میں انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اسلام پاکستان میں کتنا رائج ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیجئے, جواب مل جائے گا انشاءاللہ. معاف کیجئے گا, کیا ہم اسلامی سیاسی نظام کو کسی علاقے میں نافذ کر کے لوگوں کو متعارف کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ پورے ملک میں نافذ کرنا آسان نہیں. بہت اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے علاقے بھی بنا لیے, فلاں کا علاقہ فلاں کا علاقہ. اور بھائی اس علاقے میں بینکنگ سسٹم کس کا لے کر آئیں گے؟ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے باہر رہ سکتے ہیں؟ اس علاقے میں مقدمہ کس کا لے کر آئیں گے؟ علاقے غیر کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے معروف علاقوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک ٹیریٹوری ہے, آپ کو ماننا پڑے گا, جس کا کانسٹیٹیوشن ہے, جہاں ایک گورنمنٹ موجود ہے, ایک ریاست موجود ہے, اس ٹیریٹوریل لیول پر اگر آپ انہیں کام کریں گے تو وہ مفید ہوگا. میں آپ اپنے گھر میں تو کر لیں گے, لیکن ہم چند لوگوں کو ملا کر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں تو عصر حاضر کے تقاضوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ایک جدید اسلامی ریاست کے تصور کی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب, ہماری اس حقیر سی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. فتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہم پر نظر کرم فرما, بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما, اس پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. اے اللہ اپنے دین کا صحیح فہم ہمیں عطا فرما, اور آج کی گفتگو سے تیرے دین کے غلبے کی جد و جہد کا جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا, اے اللہ اس جذبے کو استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی مغلوبیت کا ہمیں افسوس, اس پر کڑن عطا فرما, اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ اس خطے زمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اے اللہ قربانیاں دے کر حاصل کیا, اے اللہ اس وعدے کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر شر سے, ہر ظلم سے ہمیں محفوظ فرما, اور اس ظلم کو, اس باطل کو مٹانے کے لیے اے اللہ تن من دھن کے ساتھ جان سے مال سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اس خطۂ زمین کو اسلام کا قلعہ بنا. اے اللہ اپنے دین کے نفاذ کی جد و جہد کا جذبہ اس ملک کے عوام کو عطا فرما, اس ملک کے رہنماؤں کو بھی عطا فرما, اس ملک کی افواج کو بھی عطا فرما, اس ملک کے حکمرانوں کو بھی عطا فرما. اے اللہ اپنی مدد و تائید و نصرت سے ہمیں اپنے فضل سے اپنے دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.